الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس 622، اور آج کا یہ درس گزشتہ درس کے موضوع کے مکمل ہو جانے کے بعد اس سے متعلقہ دو چار سوال جو پوچھے گئے پہلے ان کے بیان پر ہوگا، اور اس کے بعد آج اور آئندہ اتوار چند متفرق مسائل کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. اکتوبر کے پہلے اتوار سے پھر وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جس کے بارے میں مسلسل انسان اعلان تو کیا جا رہا تھا، موضوع کے تحت مسائل کو آگے بڑھایا جائے، لیکن بعض حالات بلکہ حالات کیا گزشتہ چار دروف کا عنوان پھیل جانے کی بنا پر ہم اب تک اس اعلان پر عمل کرنے کے قابل نہ ہو سکے. یہ وہ سوالات ہیں جس کے بارے میں مشغول المالک اور بینکنگ کے مسئلے کی تقاریر کے دوران گزارش کی گئی کہ آپ تحریری طور پر اسے بھجوا دیں، جتنا ممکن ہوگا اس کا جواب دیا جائے گا. تو آئیے سب سے پہلے تو اس مرحلے سے فارغ ہو جائیں تاکہ کم از کم یہ ایک موضوع مکمل ہو جائے. ابتدائی تمہید کے طور پر ایک ایسی گزارش کر رہا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کو بری لگے، لیکن ان حضرات سے بھی یہ گزارش کہ جب کوئی عمومی بات کہی جاتی چاہے وہ آپ ہی کے بارے میں کیوں نہ ہو، مجمع کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے. چنانچہ یہ ناراضگی کہ ہماری برسر ممبر توہین کر دی گئی اس وقت تو مناسب ہے کہ جب نام لے کر یا اتنے واضح واضح اشارے کر کے کسی کا تذکرہ کیا جائے، لیکن یہ عمومی بات ہے. وہ عمومی بات کیا ہے؟ وہ صرف اتنی ہے کہ یقیناً یقین مسائل ایک آدھ مرتبہ سننے سے سمجھنے نہیں آتے، اور یقیناً انسانی حافظہ جس کے بارے میں عربی کا محاورہ ہے کہ یہ خائن امین ہے، ہم اس کے حوالے امانت کرتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ خیانت کر جاتا، یعنی آدمی کو ساری باتیں یاد نہیں رہتی. لیکن یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ ابھی کسی ایک مسئلے کو پورا وقت دے کر پوری طاقت جسمانی طاقت خرچ کرتے ہوئے بیان کیا جائے، اور اگلے ہی ہفتے پھر ایک سوال آ جائے جو پورا کا پورا وہی. مثلا اب میرے پاس جو کچھ سوالات آئے گزشتہ درس کے بعد شروع میں نہیں گزرے، ان میں سے ایک آدھ سوال مثلا یہ بتائیے کہ نیشنل سیونگ کے بچت کھاتوں میں سرمایہ کاری کا کیا مسئلہ ہے. گزشتہ اتوار وفات کی تاریخ تھی، چنانچہ اس سے پہلے ہفتے کی رات، اس سے پہلے جمعے کی رات انتہائی مصروفیات، پھر وہ اتوار کا بھی سارا دن مصروفیات تھا، پھر بھی میں نے مسلسل ڈیڑھ گھنٹہ کی سنوانے کا پڑی، اور اس سے فارغ ہو کر اس اتوار کو آیا اور پھر ایک مرتبہ وہی پورا مسئلہ پوچھ لیا. ہو سکتا ہے کہ اس کا سبق یہ ہو سوال کرنے والے اس تقریر میں نہ ہو، لیکن اتنے جلدی جلدی وہ مسئلے پوچھنا جس میں واقعات بیان کرتے ہوئے زحمت زیادہ ہو گئی. ویسے ہی فقہی مسائل کے بارے میں مشہور کہ دو گھنٹے کی مجلس پڑھ لینا آسان ہے, آدھے گھنٹے کے مسئلے بیان کرنا مشکل. بیان کرنے والے کو بھی پوری پوری توجہ دینا پڑتی ہے, ذہن تھک جاتا, اور خاص طور پر وہ بینکنگ اور مجرور المالی کے مسئلے. اور پھر اس میں یہ خصوصیت کہ تقریباً ہر مرضی کا نظریہ دوسرے سے الگ. تو یہ اتنے جلدی ابھی سوال کے جواب میں نہیں دے سکتا ہوں. البتہ گزشتہ تقریب اتنی لمبی تھی, وہ تو ہوتی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی, آج نہیں ہو, لیکن وہ موضوع ایسا تھا کہ اسے مکمل کرا. کہ یہ بھی ممکن ہے کہ سننے والا مجھ سے زیادہ تھک گیا اور آخر میں اس کا ذہن یہ فیصلہ ہی نہ کر پا رہا ہو کہ کیا پڑھا جا رہا. تو ایک جملے میں اس کو دوہراؤں گا ضرور. اسی طریقے سے اس سے متعلق سوال کہ سٹی بینک میں سرمایہ کاری, یہ بھی وہی پچھلی دفعہ کا مسئلہ, لیکن تھوڑے سے ڈیڑھ مارک اس سوال کرنے والے کو دیتے ہوئے, جب آپ کوئی سن بھی رہا ہو تو تھک جاتا ہے آخر ایک ایک جملے میں اس کا جواب یہ کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور آیت اللہ ہے خامنائی کے نزدیک کافر بینکوں میں سرمایہ کاری جائز, چاہے سود ہی کی نیت کیوں نہ ہو. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ گزشتہ دو اتوار ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی دقیق تقریر سن اور سمجھ کے بیٹھے, ایک مرتبہ وہ گھبرا گئے کہ کیا پھر وہی سلسلہ شروع ہونے والا. نہیں, ایک ایک جملے میں جواب. امام خمینی اور آغا سیستانی کے نزدیک اور آغا خامنائی اور آغا خوئی کے نزدیک کافر بینک کے اندر سرمایہ داری بالکل جائز ہے, چاہے سود ہی کی شرطیں کیوں نہ لگائی جائے. چنانچہ سٹی بینک جو کہ کافر بینک کے زمرے میں آتا, اس لیے اس میں سرمایہ کاری بالکل چاہیے. نیشنل سیونگ حکومت کا ایک ادارہ ہے, وہ مارا نہیں جو حکومت کے ادارے میں سرمایہ کاری کو جائز قرار دیتے ہیں, ان میں صرف ایک نام سامنے آ رہا اور وہ مرحوم آغائے خوئی کا. باقی پہلے دو مرضے یعنی امام خمینی اور آغائے خامنائی, وہ تو گورنمنٹ کے ادارے میں اس انداز کی سرمایہ کاری کہ جس میں آپ کو نفع ملنا یقینی ہے اور معلوم ہے, اندر اسٹوڈ ہے پتا, اس کو حرام کہتے ہیں. آغا سیستانی, ان کا تو نظریہ ہی آپ نے سنا کہ بڑا عجیب تھا, عجیب میں ماحول کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ وہ تو حکومت کے بینک میں پیسہ رکھنے کو بھی خالی اور اشکال قرار نہیں دیتے, نفع وفا تو چھوڑ خالی رکھنا. چنانچہ آغا سیستانی کے یہاں اس کی گنجائش نہیں, سوائے اس کے کہ ان کی احتیاط واجب میں کسی اور کی طرف رجوع کر لیں. صرف آگاہ کوئی وہ مرضی بچے جو گورنمنٹ کے تمام اداروں ہر قسم کی سرمایہ کاری کی اجازت دیتے ہیں, اس شرط کے ساتھ کہ آپ کی طرف سے نفع کی شرط نہ ہو. وہ دے دیں تو لے لیں گے, نہیں دیں تو نہیں لیں گے, لیکن جب وہ دے دیں تو وہ جو آپ کو پیسہ نفع کا ملے گا اس کا ایک حصہ آپ کے لیے حلال ہے اور ایک حصہ آپ کو صدقہ دینا ہے. اچھا, اب یہ مسئلہ تین دفعہ مسلسل آیا, تین مسلسل اتوار عمل ہوئی کے نزدیک حکومت کے اداروں کی سرمایہ کاری جائے, بس آپ کی طرف سے شرط نہ, اور شرط کی وہ تاریخ وہ دے دیں گے تو لے لیں گے, نہیں دیں گے تو مطالبہ نہیں کریں گے, جائز ہوگی سرمایہ کاری جائے. اور پھر جو آپ کو نفع ملے اس کا ایک حصہ آپ کا ہے, ایک حصہ غریبوں کو دینا. یہ تو ہوا اس پرچے کا سوال. اب آئیے اس سے پہلے جو سوال پوچھ لیے گئے, یہ تین جو فل اسٹیپ سائز کے صفحے ہیں اس میں وہ سوالات ہیں جو اس عنوان کے پہلے درس سے شروع ہوئے. بڑھتے رہا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ سوال کرنے والے کو بھی ان تقاریر کے درمیان اپنے اکثر سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. پھر بھی محنت سے لکھے گئے اور میرا وعدہ تھا کہ کم از کم اس موضوع کے سوال قبول کیے جائیں گے, چنانچہ اس کو پڑھتا جا رہا ہوں. جو 5-7 منٹ کی ایک غیر ضروری مشق ہے ان لوگوں کے خیال میں جن کو سارے مسئلے یاد, لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے کام آ جائے. اب جو ابھی میں نے آخری جملہ کہا کہ آگاہ کوئی حکومتی اداروں میں سرمایہ کاری کو جائز سمجھتے ہیں, لیکن اس میں دو جملے آج آ گئے. پوری تفصیل تو گزشتہ اتوار کو آئی تھی، دو جملے آ جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جو نفع آپ کو ملے ایک حصہ آپ کا ہے، ایک حصہ غریبوں کا. تو ایک سوال پہلے سے موجود ہے کہ حکومت یا بینک سے ملنے والے پروفٹ میں جہاں 50% صدقہ دے کے استعمال کیا جاتا، یہ تو خود صاحب کے مطابق ہے، جبکہ ہم اب آ گئے 30 سالی کی تقریر میں، تو کیا شیخ جواب صاحب کی اجازت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑا سا صدقہ دے کے استعمال کر سکتے ہیں یا الگ اجازت لینا ہے؟ اب یہ اتنا سوال تھا، میں اسے اپنے الفاظ میں ڈالتا ہوں. کل سے اس کا جواب آ چکا اور دو دفعہ آ چکا ہے پچھلے 3 دفعہ بھی. وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے فتوے کے مطابق ہم نے گورنمنٹ کے بینک یا گورنمنٹ کے ادارے میں سرمایہ کاری اور اس سے نفع ملا. اب وہ فرماتے ہیں کہ اس نفے کا ایک حصہ غریبوں کو دینا صدقہ. سوال یہ ہے کہ کتنا حصہ؟ جواب دیتے ہیں کہ یہ حاکم شرع کی مرضی پر ہے. اب لفظ حاکم شرع ہے لیکن کیوں بھی اردو میں یہ لفظ کسی پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت سے بدگمان لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی تو ان کو ہمیشہ سے شر اور فساد والا حاکم مان رہے ہیں، اس لیے میں غلط اردو پڑھ کر بھی مطلب صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حاکم شریعت کی مرضی، وہ جتنا چاہے اس میں سے آپ سے صدقہ لے. کیونکہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو نفع آپ کو حکومت سے ملے وہ سارا ہی پیسہ حاکم شریعت کا، اب وہ جتنا چاہے آپ سے لے لے اور جتنا چاہے آپ کو دے. مگر اگر کوئی نے کام اجازت دی کہ اگر آپ آدھا دے دیں تو پھر الگ سے مجھ سے رابطے کی ضرورت نہیں، مجتہد کے انتقال کے بعد اس کی اجازتیں ختم ہو جاتی. چنانچہ فتوا اگر کوئی کا باقی رہا اجازت کے لیے نئے مرجع کے پاس جانا، لیکن یہ لفظ میں نے غلط کہہ دیا. اجازت کے لیے نئے مجتہد کے پاس جانا ہے، چاہے وہ مرجع ہو چاہے وہ غیر مرجع. اب ہم آج کے نئے مجتہدین کے پاس گئے. آغاز سیستانی نے کہا کہ وہی 50% دینا پڑے گا، اور آغاز مرزا شیخ جواد تبری بھی انہوں نے فرمایا کہ 20% کی دے دو تو کام چل جائے گا. یقیناً آپ کے سوال کا جواب گزشتہ تقریر میں بھی آ گیا، اس سے پہلے کی تقریر میں بھی آ گیا، اس سے پہلے کی تقریر میں بھی آ گیا اور آج بھی آ گیا. یقیناً مسئلہ اگر کوئی کر لیجیے کہ حکومت کی اسکیموں میں سرمایہ کاری چاہیے اور صدقہ دینے کے لیے آپ کسی بھی مجتہد کا مسئلہ استعمال کریں. آغاز جماعت تبریزی نے شروع میں فرمایا کہ 1% صدقے سے بھی کام چلے گا، بعد میں 20% کا نظریہ کر لیں. چنانچہ آپ کو جملہ یاد ہوگا کہ 20% دینا پڑے گا، البتہ اگر ذاتی طور پر آپ الگ سے رجوع کریں تو 1% کی اجازت بھی مل جائے گی، لیکن عام اجازت فی الحال نہیں. پھر جملہ دوہرا دوں، پہلے 1% کی اجازت تھی، اب 20% کا حکم کر دیا. یہ اس لیے کہ آج کل ذرا سی شدھ بدھ عربی میں حاصل کرنے والے رسالہ عملیہ اور فقہ کی ضخیم کتابوں سرسری نگاہ سے پڑھ کے تکے لگا کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور پھر وہ نتیجہ جو عمل کے لیے نہیں ہوتا اپنی قابلیت بتانے اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بہت عالم ظاہر کرنے کے لیے ہوتا، چنانچہ وہ ممبروں سے اگل بھی دیا جاتا. یہ سمجھے بغیر کہ کتاب نئی ہے کہ پرانی، مسئلہ پہلے والا ہے کہ بعد والا، جس کے بارے میں گزشتہ درس کے شروع میں گزارش کر چکا ہوں. تو یہ آگے جواد تبریزی کا مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن پھر واضح کر دی جائے کہ جب اجازت تبدیل ہوگی تو پرانی والی اجازت بھی مل سکتی ہے اگر پرسنل کانٹیکٹ کیا جائے. فتویٰ تبدیل ہو جاتا ہے تو پرانا فتویٰ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اگلا سوال دیکھیے، یہ سوال وہی ہے کہ جو آپ کو تکرار لگ رہی ہوگی، مگر صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان کو پتا چلے کہ ان کے سوال کو جب وعدہ کیا گیا تو اہمیت دیجیے. اب میں اس کا جواب نہیں دیتا ہوں، سوال پڑھ دیتا ہوں. کریڈٹ کارڈ کے مسائل گزشتہ اتوار آ گئے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ، این ڈی ایف ٹی، ٹکٹ وغیرہ میں جو مسائل ہیں کیا بینک کے احکام میں آئیں گے؟ یہ گورنمنٹ بینک کے احکام میں آئیں گے. گورنمنٹ کے ادارے ہیں تو وہی حکم چلے گا جو گورنمنٹ بینک کا. کروڑ پتی اور دوسری انعامی اسکیمیں جائز ہیں کہ جائز نہیں، اس کے بارے میں تو سارے مراجع کا ایک ہی فتویٰ. وہ یہ ہے کہ میں اپنے ڈپازٹ ہولڈر کو شوق دلانے کے لیے جو انعام دیتا ہے وہ بالکل چاہیے. حتیٰ یہ کہ امام خمینی جیسا مرکز جو تقریباً ان کی نگاہ میں موجودہ بینک کاری حرام کی حرام, صرف کافر بینک سے سود لینے کی اجازت دیتے ہیں وہ بھی بینک کی وجہ سے. کوئی عام اسلام کا مسئلہ کہ کافر سے سود لینا چاہیے, باقی نہ وہ گورنمنٹ بینک سے اجازت دے نہ پرائیویٹ بینک, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ انعامات اس حرام کی کیٹیگری میں نہیں آتے. چنانچہ جتنے انعام یہ مسئلہ بلکہ توحید کے آخر میں بھی ہے, پرانی توحید کے جس میں بینکاری کے مسائل تھے بھی نہیں, کہ انعامات جو شوق دلانے کے لیے اور انکریجمنٹ کے لیے دیے جائیں وہ بینک کے بھی جائز ہیں چاہے بینک میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہونے کی بنا پہ سود لینا حرام. تو یہ جو اس وقت ہسٹری میں چلی ہیں یہ انعامات, اور اس میں کوئی حرج اور کوئی اشکال نہیں. اب ایک سوال بہت لمبا ہے, جواب مختصر دیتا ہوں, یاد کا پورا وقت اس میں صرف نہ ہو جائے. فرماتے ہیں کہ ہمارے خوئی کے نزدیک پرائیویٹ اور گورنمنٹ بینک میں یہ نیت ہو کہ ہم جھگڑا نہیں کریں گے یا مطالبہ نہیں کریں گے تو یہ جائز. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ سسٹم میں کسی خرابی کی وجہ سے اکاؤنٹ میں پروفٹ کم آتا, اگر ہم نشاندہی کریں تو بینک دے دیتا ہے کیا یہ بھی جھگڑے کے عنوان میں آئے گا؟ یہ تو آپ کو طے کرنا ہے. درخواست کی جا سکتی ہے, ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی. اب یہ درخواست کے زمرے میں ہے کہ ڈیمانڈ کے زمرے میں آپ بتائیں؟ نہیں. اور میں آپ کی واضح کر دوں, بینک کو رکھیے ایک طرف, آ جائیے شوہر اور بیوی کے مسئلے پر. رب کیا ہے بینک کا اور بیوی کا؟ بہت سارے رب مل جائیں گے, البتہ بعض اوقات الٹے بینک رب ملے. بیوی اس کا نام ہے جو مال کم کرتی ہے, بینک اس کا نام ہے جو مال بڑھاتا ہے. وہ تو چھوڑ دیجیے, کوئی ہنسی مذاق کی کلاس تو نہیں ہو رہی ہے. تمام مراجع توحید میں ایک مسئلہ لکھتے کہ بیوی کو گھر کے بیوی سے گھر کے کاموں کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. سوال یہ ہے کہ کیا درخواست کی جا سکتی؟ اگر آپ کا وجدان یہ گواہی دے کہ ہاں درخواست میں کیا ہے مطالبہ, جس کے اندر دباؤ ڈال کے کوئی چیز بنوائی جاتی, چاہے آخر میں وہ دل سے بھی راضی ہو جائے لیکن دباؤ ڈال, تو جس طرح سے آپ اس فرق کو خود ہی جان جاتے ہیں کہ باوجود اس مسئلے کے کہ گھر کے کاموں کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا, پھر بھی بیوی اگر چائے بنائے تو وہ چائے پی سکتے ہیں, اور نہ بنائے تو اسے درخواست کر سکتے ہیں, درخواست مان لے تو پی سکتے ہیں. اسی انداز سے یہ مسئلہ درخواست تک ہے اور بینک مان گیا یہ مطالبے تک یقیناً. اب یہ تو جو میں نے آپ تک مسئلہ چھوڑا پہنچایا وہ ٹھیک, لیکن یقیناً خالی اکاؤنٹنگ کی غلطی کی نشاندہی کرنا جھگڑے میں نہیں آتا. بس ایک سوال یہ ہے کہ بینک میں پیسہ رکھتے وقت حفاظت کا خیال بالکل ذہن میں لاؤ, فقط اور فقط نفع لینا کیا ہوگا؟ وہ آپ نے سن لی, غالباً اب اس مسئلے کی ضرورت نہیں کہ کافر بینک میں بالکل جائز ہے اور باقی بینکوں میں بھی آگاہ ہوئی کے اعتبار سے جائز ہو جائے گا. باقی مراجع کے نزدیک اگر خالصتاً ریٹرن لینے کا مقصد ہو تو جائز نہیں. آخری سوال, یہ جو سوال آ گیا یہ بینکنگ سے ہٹ کر ہے, میری پہلی تقریر سے متعلق اس ٹاپک لیکن بینکنگ سے ہٹ کر یہ سوال کے لیے پھر ذرا آپ کو یاد دلانا پڑے گا کہ جو پیسہ آپ کو حکومت سے ملتا جب تک آپ اسے قبضے میں نہیں لیتے ہیں یہ آپ کا پیسہ نہیں. اگر حکومت سے ملا, اس جملے کے لیے پوری ایک گھنٹے کی تقریر ہو چکی مگر ایک جملہ ہی آج کافی ہے, وقت بڑی تیزی سے نکلا جا رہا. اب یہ ایک جملہ ذہن میں رکھ کر, گورنمنٹ سے ملنے والا پیسہ چاہے وہ آپ کا حق ہی کیوں نہ ہو جب تک ہاتھ میں نہ آئے آپ کا نہیں رہ جاتا. اب سوال سن, وہ پیسہ جو بینک میں پڑا ہے اور اس پر خمس نہیں, اگر کسی کو چیک کے ذریعے قرضہ دیا جائے, یہ تو نہیں, ایک دوسرا سوال ہوگا, پہلے وہی پڑھ لوں کہ کسی کو تنخواہ حکومت سے یا بینک سے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی وہی جو مسئلہ تھا اس کو ذہن میں رکھیں. حکومت کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے پیسے ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے, ہمارے اکاؤنٹ میں چلے, قبضہ نہیں ملا. یا بینک میں کام کرتے ہیں اور قبضہ نہیں ملا, بینک گورنمنٹ کا ہو. اب یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمارے 5,000 وہاں جمع اس مہینے کی تنخواہ, دوسرا شخص آئے اسے پیسے جمع کرانا ہے نہیں, لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے گھوس بھی نہ دینا پڑ. اس نے ہم سے کہا کہ تم یہ 5,000 مجھ سے لے, جو اس مہینے کی تنخواہ تم نکالتے ہیں مت نکالو, میں دے رہا ہوں, اور جو تمہاری تنخواہ اکاؤنٹ میں ہے وہ اسی میں رہنے دو, یا چیک کاٹ کے وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو, تاکہ یہ جو میرے پاس اس وقت 5,000 اس میں حکومت واجب نہ ہو. میرے 5 تم لے جاؤ اور اپنے 5 مجھے دے دو, لیکن اس طرح کے قبضہ نہ آنے پائے, بینک سے بینک میں چلے جائیں, تو کیا وہ دوسرے شخص سے حکومت معاف ہو؟ یہ سارے مسئلے وہ ہیں کہ اگر اصل مسئلے کو توجہ سے سن لیا جائے تو اس مسئلے کی ضرورت پیش نہیں آئے. اصل مسئلہ یہ کہ آپ کے اوپر حکومت واجب نہیں ہے, خاص سالوں تک پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا رہے, مگر کون سا؟ جو آپ کو حکومت سے ملا. دوسرا آدمی جس نے آپ کو 5,000 روپے دیے, اسے جو اس کے بدلے میں 5,000 مل رہے ہیں حکومت سے نہیں مل رہے, آپ سے اس نے ایک معاملہ کیا, آپ نے جو 5,000 اس کو گفٹ دیے یا ہبا دیے اس کے بدلے وہ آپ کو 5,000 دے رہا. حکومت سے ملنے والا پیسہ اس میں یہ ہے کہ جب تک قبضہ نہ لے وہ آپ کا نہیں, حکومت نے. لیکن اگر کسی اور سے آپ کو پیسہ ملے, وہ چاہے گورنمنٹ کے تھرو ملے, بینک کے ذریعے ملے, انہیں اداروں کے ذریعے ملے جس سے حکومت نہیں ہوتا, لیکن ہے کسی پرائیویٹ پارٹی کا معاملہ, تو وہ پیسہ آپ کا کہلائے گا اور اس کے اوپر حکومت ہوگا. تو پہلا آدمی جسے اپنی تنخواہ حکومت سے ملی اس کے لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ حکومت نہیں. دوسرا آدمی جس نے آپ سے ایک معاملہ کیا, یہ اسلام میں آپ اس نے 5 آپ سے دیے اور 5 آپ سے لیے, یہ ایک معاملہ آپ سے ایک معاملہ کیا ہے, اس پر وہاں میں بحث ہو سکتی ہے کہ اس کا نام کیا ہو, لیکن بہرحال کوئی بھی نام ہو یہ ایک معاملہ, اور معاملہ پرائیویٹ پارٹی سے کیا گیا ہے سنا, اس آدمی پہ حکومت معاف نہیں ہوا. اور بھی اس میں تفصیل میں جا سکتا ہوں, لیکن اب وقت کا بھی مجھے خیال ہے, اور یہ بھی خیال ہے کہ بعض سوالات بہت ہی پرسنل نوعیت کے ہیں, وہ سب کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اس کا وقت اس میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے. اسی سے متعلقہ ایک اور سوال, یہ جو انہوں نے سوال کیا یہ بڑا لمبا چوڑا, اور میرے خیال میں اسے اس درد کے نوعیت کے اعتبار سے جہاں چھٹی کے دن لوگ بڑی زحمتیں اٹھا کے آتے ہیں, اس قسم کے سوالات میں صرف نہیں کرنا چاہیے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ تو میں سمجھا بھی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ اس قسم کی چیزوں کا ہم سے کبھی واسطہ بھی نہیں پڑتا. خلاصہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کیے اور فوراً نکالے اور یہ کیا وہ کیا, چھوڑیے سوال, جن کا سوال ہے وہ بعد میں کبھی جب ان کے اور میرے دونوں کے پاس فرصت ہو تو آگے پوچھ لیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر شخص بینک میں پڑے ہوئے پیسے اپنے کسی بچے یا عزیز کو ہدیہ کر دے, یا اس پیسے کو ٹرانسفر کے ذریعے کسی سرکاری اسکیم میں انویسٹ کر دے, بینک میں ہمارے 10,000 ہے وہ ہم نے اپنے بچے کو یا کسی رشتے دار کو دے دی, یا جو 10,000 ہے وہ ہم نے لگا دیے کسی اسکیم میں اور وہ اسکیم ٹرانسفر کر دی سروس کے نام, فرماتے ہیں کیا ہدیہ وصول کرنے والے کا 1 سال کے بعد خمس ہوگا, یا جب کیش کرائے گا اس کے 1 سال کے بعد؟ اور تو کوئی سوال نہیں بچا. ٹھیک ہے, اس بچے کا یہ آخری سوال. اس میں تو ایک سوال میں 3 سوال بچے. نمبر 1, اگر نابالغ بچے کے نام یہ ٹرانسفر کیا گیا تو نابالغ بچے کو جو پیسہ ملتا ہے کیا اس پر حکومت ہے کہ نہیں؟ جو جواب اس کا ہوگا وہ یہاں ہے. آپ کہیں گے اچھا پھر یہی بتا دیجئے کہ اس کا کیا جواب. اس کا ایک جواب نہیں, آغا کوئی کا الگ نظریہ ہے, امام خمینی کا الگ نظریہ ہے, آغا سیستانی کا الگ نظریہ ہے. آغا کوئی کا نظریہ ہے کہ نابالغ کو جو پیسہ بطور گفٹ ملے اس سے کوئی خود نہیں, نہ ابھی ہے, نہ بالغ ہونے کے بعد ہے, نہ بالغ ہونے کے 1 سال بعد. چنانچہ اگر یہ پیسہ نابالغ بچے کو ٹرانسفر کیا گیا ایز اے گفٹ, کوئی خود نہیں, بچت یہ کہ آغا کوئی کی تفریح. اگر یہ مسئلہ امام خمینی کے مفلس کا، امام خمینی کی نگاہ نابالغ بچے کے اس مال پر جو اسے نابالغ ہونے کے زمانے میں ملا، جب وہ نابالغ کوئی حکم نہیں، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے اور یہی مال بالغ ہونے کے بعد بھی ایک سال تک اس کے بعد پڑا رہے، مثال بنانے کے لیے یہ فرض کر لیجیے کہ 10 سال کے بچے کو گفٹ ملا، اب اس کے بعد وہ 15 سال کا ہوگا 5 سال گزرنے کے بعد بالغ ہو جائے، پھر اس کے بعد 16 سال کا ہوگا، پھر 17 کا ہوگا، اس طرح ہوتا چلا جائے، اگر کوئی کی نکاح جب وہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں گیا تب بھی ہو، 5 سال گزرنے کے بعد وہ بالغ بنا، اس پیسے کو 5 سال اس کے پاس ہو چکے پھر بھی کوئی خوش نہیں، پھر مزید 1 سال کے پیسہ بغیر استعمال کے پڑا رہا، جب بالغ ہوا تب پیسہ اس کے ہاتھ میں تھا اور 1 سال اور گزر گئے پھر بھی کوئی خوش نہیں، کیونکہ بہرحال پیسہ ملا تو نابالغ کے زمانے میں، امام خمینی فرماتے ہیں ابھی وہ نابالغ، ابھی سے لے بالغ ہونے تک کوئی خوش نہیں، اس دوران اگر یہ خرچ بھی ہو گیا 1 سال 2 سال جمع رہنے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، جس دن بالغ ہوا 15 سال کا ہوا 10,000 کا سرٹیفکیٹ اس کو دیا کہ یہ اب تمہارا ہو گیا، بالغ ہو گئے خود سنبھال، پھر بھی کوئی خمس نہیں ہے امام خمینی، لیکن اگر 1 سال اور یہ پیسہ اس کے پاس پڑا 16 سال کی عمر ہو گئی اور اب تک وہ پیسہ اس کا اب اس کا خمس دینا، پیسہ نابالغ کے زمانے میں ملا مگر بالغ ہونے کے بھی 1 سال بعد تک رہا تب خمس، اور اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں نابالغ ابھی نابالغ پھر بھی جو اسے مل گیا اس کے 1 سال کے بعد خمس ہے، مگر آغاز سیستانی نے جتنا مسئلہ آسان کر دیا اتنا ہی اس میں شکے نکالا، نابالغ جب نابالغ ہے اس کو گفٹ دیا 1 سال کے بعد اس میں خمس واجب ہو گئے، مگر کون نکالے گا خمس، نابالغ نکالے اس میں 2 رکاوٹ ہے، پہلی یہ کہ نابالغ اپنے مال کو استعمال کر ہی نہیں سکتا، اور دوسرا یہ کہ نابالغ پہ کوئی چیز واجب ہوتی ہی نہیں، تو یہ جو آپ نے جملہ کہہ دیا کہ نابالغ کے مال پر 1 سال ہو گیا تو خمس واجب، سوال یہ ہے کہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں، نابالغ اس کے لیے کوئی چیز واجب ہوتی ہی نہیں، بالکل واضح مسئلہ، اچھا اب ایسے مسائل جس میں کوئی چیز واجب بھی کرنا اور سامنے نابالغ، اس میں عام طور پر الا بلا بغرد نے ملا وہی مسئلہ کہ عام طور پہ واجب ولی کی گردن میں ڈال دیا جاتا، لیکن یہ خود ایک مسئلہ خلاف اصول، ہم پر اپنے واجب ہوں گے دوسروں کے واجب کیوں، جب تک کہ کوئی نفس معتبر نہ ہو، اور اگر اتنی نفس معتبر ہوتی تو مراجع میں اس میں اختلاف بھی نہ ہوتا، تو اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال کے بعد نابالغ کے مال پہ خمس واجب، سوال یہ ہوتا ہے ہمیں سیستانی یا اس قسم کے مراجع سے، اور ہمیں اس نہیں منطقی سوال واجب کا لفظ آپ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نابالغ کے لیے اس کے لیے کچھ واجب ہے، ولی کے لیے تو ولی کے لیے کوئی چیز کیوں واجب ہو جب تک کہ نفس معتبر نہ ہو، اسی جیسے یہی مسئلہ بہن ہی خطنے میں آتا، خطنے کا وجود ثابت کس سے کہیں کہ خطنہ واجب، بچے سے کہیں اس کے لیے کچھ واجب، ولی سے کہیں تو اس کے لیے نفس معتبر ہونا چاہیے، کیوں ہر انسان دوسروں کے اعمال میں آزاد و بری سے خیر، یہ میں نے صرف مسئلہ آپ کی طرف سمجھ میں آ جائے اس لیے وضاحت کر، آئیے اب آگے سیستانی سے پوچھتے کہ آپ نے کہا نابالغ کے مال پہ 1 سال کے بعد خمس واجب ہو گیا، چاہے وہ ابھی نابالغ ہی 10 سال کا بچہ ہے 11ویں سال خمس واجب، بچے پہ تو واجب نہیں، ولی پر بھی فرماتے واجب نہیں، لیکن ولی کو نکالنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ایک مسئلہ اور آ گیا کہ ولی کو حق بھی ہے خمس دینے کا کہ حق بھی نہیں، بچے کا مال تم کیوں استعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ولی کے لیے نکالنا، لیکن اگر ولی کہے کہ میں نہیں نکالتا وہ گناہگار نہیں، پھر ولی سے کہا کیوں نہ، اس لیے کہا تھا گناہگار نہیں لیکن وہ اس مال کو اب استعمال بھی نہیں کر سکتا، جیسے بچے کا کپڑا پاک ہو گیا ولی کا میں تو پاک، بچے کا کپڑا نجس ہو گیا ولی کا میں تو پاک نہیں کرتا، مگر تم پاک نہیں کرتے اس کپڑے کو نجس مانو، اگر نابالغ بچے کا گلاس نجس ہو گئے بچے پہ تو کچھ واجب نہیں، ولی نے کہا میں بھی پاک نہیں کرتا، حد کرو تم پر واجب ہے، مگر اس خلاف کو نجس مانو. اب اس میں پانی نہیں پی سکتے، واجب نہیں ہے تم پہ پاس کرنا، مگر پانی ہم نہیں پی سکتے. تو اگر شیطانی نے کہا بچے کے نام پہ 10,000، ایک سال کے بعد اس کا خمس کیا جائے، ولی پہ واجب نہیں، یا تو دے دے. تو اب باقی 8,000 مخمص ہوگا، وہ ولی چاہے بعد میں اس بچے پر استعمال کر سکتا. لیکن اگر کہ میں اس چکر میں نہیں مرنا چاہتا، میں خمس نہیں دے رہا ہوں، تم کو ناگار نہیں، مگر اب یہ 10,000 کو استعمال نہیں کر سکتا. پھر جب بچہ بالغ ہوگا اسی دن اس مال پر اسے خمس دینا. اتنا سا مسئلہ ہے، تین شکیں ہیں ابھی پہلی شک چل رہی. تو کیا شکل کیا تھی کہ اگر ہم نے اپنے مال کو کسی نابالغ کو ہدیہ کر دیا تو اسے کب خمس دینا؟ ابھی آپ نے سن لی. اگر کوئی کا مقلد ہے تو کبھی نہیں دینا. اگر شری خمینی کا مقلد ہے تو بالغ ہونے کے بعد مزید ایک سال گزر گئے جو مرے. اور اگر آغاز شیطانی کا مقلد ہے تو بالغ ہوتے. اگر ہم بالغ عزیز یا رشتے دار کو ہدیہ کیا یا بالغ بچے کو ہدیہ کیا، تو یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ اس کی تکلیف میں جو گفٹ پر خمس واجب سمجھتا، یا ان کی تکلیف میں ہے جن کی نگاہ میں گفٹ پر خمس صحیح نہیں، امام خمینی کی نگاہ میں تحفے بھی خمس نہیں. چنانچہ اگر کسی بالغ کو بھی گفٹ کیا تو اس کے اوپر خمس صحیح ہے، نہ ابھی نہ ایک سال بعد. لیکن اگر آپ شیطانی اور کوئی کی طرح گفٹ میں خمس ہوتا، تو جس کے نام آپ نے اس کو انویسٹ کیا، جب اس مال پر اسے قبضہ مل جائے اس کے ایک سال کے بعد خمس دے گا. انویسٹ آپ نے کیا، قبضہ اسے ملے گا 10 سال کی اسکیم تھی 10 سال بعد، تو 11ویں سال اسے خمس دینا ہوگا. اتنا ہی کافی ہے، اس لیے کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نکل گیا ان سوال و جواب میں. خدا کی پناہ، اس کو تو جلدی جلدی مکمل کرنا. اب کیا بچا اس میں؟ ایک سوال یہ پڑھ رہا ہوں، جواب نہیں دینا، کیونکہ اس کا مسئلہ الگ سے آئندہ اتوار کو آ رہا ہے. بینک میں پیسہ بڑا ہے اور ابھی اس میں خمس نہیں، وہ اگر ہم کسی کو قرض دے دیں تو اس کے خمس کا کیا حساب ہوگا؟ ہم نے چیک کے ذریعے خمس دیا، وہ کیش واپس کرے یا چیک کے ذریعے واپس کرے، اور وہ سرکاری ہے نہیں ہے، یہ کیونکہ قرضے کا خدا یہ ایک مسئلہ مجھے خود ہی بیان کرنا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے. یہ سوال آیا ہے، جن کا بھی ہے وہ دیکھ لیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ مجھے مل گیا. لیکن اس کا جواب بھی باتوں باتوں میں آ چکا، پھر بھی میں مختصر جواب دے دوں کہ جب سب کو جواب دے دیا، سب کو جواب نہیں دیا، سب کے مسائل کا جواب دیا، تو اس مسئلے بیچارے کا کیا قصور کہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اتنا وقت نکل گیا وہاں 5 منٹ اور سے. ایک بینک آفیسر کے انتقال کے بعد اس کی تمام جائیداد یا ڈیوز وغیرہ بینک نے اس کی بیوی کو دی چیک کے ذریعے. یہ بیوی نہ تو پڑھی لکھی ہے اور نہ ہی کسی مشتہر کی تقریر کرتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے یہ رقم بینک میں رکھوا کر اس سے نفع حاصل کرنا شروع کیا. اس صورت میں اس کے بچوں پر ان پیسوں کا خرچہ کرنا کیسا؟ اس سوال میں کیا پوچھا گیا؟ میرے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں. پہلی بات کہ اس نے یہ پیسہ لیا اور بینک میں رکھا اور مسئلہ حمد سے کوئی توجہ نہیں دی اور خرچہ شروع کر دیا. اگر حمد کے حوالے سے پوچھا گیا تو بظاہر اس مسئلے، دیکھیے پوچھنے والے نے تو چھوٹا سا مسئلہ پوچھا، اس میں اتنی شکیں نکل رہی کہ خاص ان کے لیے ایک گھنٹے کا الگ پیشن رکھنا پڑے گا. شکیں کیا نکل رہی؟ شکیں یہ نکل رہی ہیں کہ اگر گورنمنٹ بینک ہے اور قبضہ لیے بغیر اسی طریقے سے اس کو جمع کرا دیا تو ہمارے خود کے اعتبار سے اس میں کوئی خمس نہیں. اچھا، اگر قبضہ لیا پہلے کیش کرایا اور پھر جمع کرا، یا کسی اور مستحق کی تکلیف، تو اس میں میراث کا جتنا حصہ بنے گا اس میں کوئی خمس نہیں. پھر اگر اس میں کچھ چیز میراث سے ہٹ کر جو کمپنی یا ادارہ مرنے والے کی بیوی کو اپنی طرف سے دیتا ہے وہ میراث میں نہیں آتا، تو جس کو دیا گیا اس کے لیے اس کا الگ مسئلہ بنے گا. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے خمس کے مسئلے کو نہیں پوچھا، آپ نے دوسرے مسئلے کہ بینک میں پیسہ رکھوایا بیوہ نے اور اس کے خرچے سے اپنا گھر چلا رہے، کیا حکم؟ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کے یہاں اس کی اجازت ہے، وہی جو آپ تفصیل سن چکے ہیں، اگر خمینی کے یہاں بالکل ممانعت اور اگر سیستانی کے یہاں اس طریقے سے اجازت ہے کہ ان کی احتیاط واجب میں آغاز تبریزی کی جانب چلی جائے، تو سوال کرنے والے پہلے ہی سے ایک جملہ لکھ دیا کہ بیوی جو ہے وہ کسی کی تقریر نہیں کرتی، اب کیا کرتی؟ بہرحال اب تقریر کروائیے، اور اب جو تقریر کروائیں گے تو نہ بھائی کوئی بھی کروا سکتے ہیں، نہ بھائی کو میں نہیں، اب تو مسئلہ یا آغاز خامنائی کا چلے گا یا آغاز جیتتا نہیں، آغاز خامنائی کے نزدیک، آغاز خامنائی کے نزدیک یہ طریقہ بدل، آغاز سیستانی کے نزدیک یہ طریقہ صحیح، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں، البتہ اس کے بچے نابالغ ہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کے بعد آخری سوال، کچھ عرصے کے بعد اس بیوہ کے سگے بھائی مالی پریشانیاں لاحق، تو انہوں نے اپنی بہن سے 1,00,000 بطور قرض لے لیا، اور اس کے بعد جو منافع ان کو بینک دیتا تھا 1,00,000 پر، اس سے زیادہ یہ بھائی دینے لگے. اس صورت میں زید کے بچوں پہ کیا ذمہ داری؟ یہ اچھا ہی ہوا کہ آپ نے بچوں کی بات پوچھی، بیوہ کی بات نہیں، بچوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں اگر نابالغ، بیوہ کی تو بڑی ذمہ داری ہی ذمہ داری ہے لیکن بچوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں، اور اگر بچے بالغ ہو گئے، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکی 10 سال میں بھی نابالغ ہے شریعت میں بالغ، تو یقیناً پھر اس کی ذمہ داری کچھ بنے گی، لیکن یہ مسئلہ مزید تفصیل کے ساتھ الگ سے پوچھ. تو دو مسئلے آج کے 12 مسئلوں میں ایسے آئے جس کو میں نے الگ سے پوچھنے کی بات کی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کام کے بھی ہوں لیکن بظاہر یہ پرسنل بنے. البتہ ایک آخری جملہ اس میں بتا دیا ہے، وہ یہ کہ بہن نے اپنے بھائی کو قرض دیا، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا اپنا مال تھا کہ بچوں کا مال تھا؟ پورے مسئلے سے لگ رہا ہے کہ بیوہ کو ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہے، بس بچوں کے پڑھی لکھی نہیں ہے تو کوئی توجہ بھی نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ، پہلا تو یہ مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ جو تھا وہ اس سے ہٹ کر، اگر کوئی شخص آپ سے قرضہ لے اور آج خود یہ کہے کہ میں آپ کو اس کے اوپر کچھ بڑھا کے دوں گا، آپ کی طرف سے شرط نہیں، یعنی آپ کی طرف سے نیت وہی کہ وہ خود دے گا تو لے لوں گا، نہیں دے گا تو مانگوں گا نہیں، یہ والی شرط کے ساتھ تمام مستحقین اجازت دیتے کہ کسی ایک آدمی کو قرضہ دینا چاہیے. دیکھیں آغاز خود فرماتے ہیں اس شرط کے ساتھ بینک میں بھی پیسہ رکھوا کرتے، لیکن آغاز خمینی نے منع کیا، انہوں نے کہا اگر معاشرے میں کنڈینسٹ شرط ہے تو یہ والا آپ کا دل کا خیال نہیں کرے، لیکن عام آدمیوں سے لے لیں اس شرط کے ساتھ تمام مراجع اجازت دیتے ہیں، حتیٰ جو بینک میں منع بھی کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی ایک خاص آدمی بینک نہ ہو، کوئی ایسا بڑا تجارتی ادارہ نہ ہو جس کی طرف سے چھپا ہوا اعلان شدہ قانون، نہیں عام آدمی وہ جو ہے آپ سے 1,00,000 لے جاتا ہے، کہہ کے بھی لے جاتا ہے کہ بھائی بینک میں 1,500 دیتا تھا میں 1,600 دوں، وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، آپ کی طرف سے شرط ہے، یعنی آپ کی طرف سے یہ دے دو گے تو لے رہے، اور نہیں لوگے تو کوئی مطالبہ نہیں کرے. یہ طریقہ تمام فقہا کی نگاہ میں بلا کسی کراہیت اور انکار کے چاہیے. تو آپ کے سوال کا آخری، اگرچہ میں نے کہا آپ الگ سے پوچھی، لیکن پھر بھی ایک عام جواب دے دوں کہ شاید اس میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، کہ اگر بہن اور بھائی میں کوئی شرط و شروط نہیں لگی، یقیناً بھائی نے اپنی بہن کو تسلی دینے کے لیے یقیناً کہا ہوگا کہ بینک میں مجھے دے دو میں تمہیں اس سے زیادہ دے دوں، مگر بھائی کہہ رہا شرط اسے کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں اس میں سیریس، بہن کی طرف سے یہ ہے کہ چپ ہے ٹھیک ہے دے دیا تو لے لیں گے، نہیں دے گا تو جھگڑا نہیں کریں گے، مطالبہ نہیں کریں گے، ڈیمانڈ نہیں کریں گے. اس صورت میں یہ طریقہ بالکل چاہیے، اور اس صورت میں بچوں کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں چاہے بالے ہو چاہے نہ بالے، لیکن اگر باقاعدہ بھائی اور بہن شرط و شروط کر پائے اور اس کے بعد بہن نے قرضہ دیا تو نابالغ بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بالغ بچوں پر واجب کہ حاکم شریعت کے پاس جائے اور اس پیسے کے استعمال کی اجازت دے دوں. یہ آپ کے مسئلے کا جواب ہو، بہت لمبا جواب ہو گیا، ہو سکتا کہ وہ خاتون جو اتنی کم پڑھی لکھتی ہیں تو ان کے بچے ان سے بھی کم پڑھے لکھے ہیں، تو بہت ہی مختصر اس کا جواب، بینک سے انتقال کے بعد جو پیسے ملے اور اسے جمع کرا کر اس کا نفع بچوں پہ استعمال ہو رہا ہے، بچوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہی پیسے قرض اپنے بھائی کو دے بغیر شرط و شروط کے، بھائی نے کہا تھا میں دوں گا کچھ پیسہ، بہن نے شرط نہیں لگا، تب بھی بچوں کا کوئی مسئلہ ہے، اور اگر باقاعدہ شرط و شروط کے ساتھ یہ بات ہوئی تو تو نابالغ بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں, بالغ بچے آگے میں شرح سے اجازت ہے. اب اس کے بعد یہ مسائل مکمل ہوئے, ٹی وی اور ریڈیو کی ریپیئرنگ کا مسئلہ کسی نے پوچھا, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, مختصر جواب کے چاہیے. یہ بس بیچ میں کیوں صحیح بات آ گئی, جس طرح کٹ گیا نشریات کا, کوئی دوسرا چینل آ گیا, باقی سب ہو چکا ہے. اب جو ایک آخری بات, آخری جملہ آپ نے سنا کہ باقاعدہ شرط و شروط کے ساتھ قرضہ دیا گیا, تو نابالغ بچوں کی ذمہ داری نہیں, بالغ بچوں کی ذمہ داری. بالغ بچوں کی ذمہ داری بھی میں ختم کروں, وہ یہ کہ اگر بالغ بچے کو پتا ہے کہ میرے ماموں یہ سارے رشتے سوال پڑھ کے میں خود بنا رہا ہوں, میرے ماموں ان کو پتا چل جائے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ حرام ہے اور نہیں دینا چاہیے اور مجھ پہ واجب نہیں, پھر بھی وہ دیتے رہیں, تو اس صورت میں بالغ بچوں کے لیے بھی یہ پیسہ لینا حرام. اور اگر ان کو پتا نہ چلے, مثلا اب میں اس میں کچھ جملے کہنا چاہوں تو سوال کرنے والے کے ماموں کی توہین نہ ہو جائے, پتا چلے کہ ماموں اس مزاج کے کہ اس وقت ان کو بینک سے 1,00,000 لینا تھا تو لے لی, آج ان کو کوئی مسئلہ شکیت بتا دیں کہ سود کی شرط پہ جو قرضہ لے کے آپ آتے ہیں, قرضہ آپ رکھ لیجیے واپس کرنا, سود دینا آپ پر واجب نہیں ہے, کوئی آپ کے اخلاقی اور شرعی ذمہ داری نہیں, تو وہ اپنے 1,500 بچانے کے لیے اس وقت شریعت کا لوازہ اوڑھ لیں اور ایک شریعت بل اپنی بہن کی خدمت میں پیش کر دیں, لیکن شریعت کے اعتبار سے تو سود دینا حرام, اس وقت مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا اور لاحم تھا اور غافل تھا, لیکن اب پتا چلا تمہارا 1,00,000 واپس کروں لیکن 1,500 دینا پڑ. اگر اس مزاج کے ماموں اگر ان کو پتا چل گیا کہ میں اس 1,500 کو روک سکتا ہوں اور شرعاً مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسلامی اخلاق کے اعتبار سے کوئی کرائیت والی بات نہیں, تو وہ روک لیں, مجھے اس غلط فہمی میں دے رہے کہ وعدہ ہے تو وعدہ پورا کرنا, تو پھر بالغ بچے کو آگے میں شریعت کے پاس جانا, اور اگر پتا ہے کہ نہیں ماموں اپنا وعدہ پورا کریں گے چاہے شریعت ان کو ایکسٹینڈ بھی کر کے تب بھی دے, اس صورت میں وہ یہ بالغ بچے بھی یہ پیسہ اپنے آپ پر استعمال ہوتا دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ جو آخری مسئلہ بیان کرتے کرتے میں نے مختصر کیا, پھر مختصر کر کے تفصیل لے آیا, اس کی وجہ کیا, اس کی وجہ یہ کہ ایک دم سے میرے ذہن میں ایک اور مسئلہ آ گیا, وہ میرا عام مسئلہ ہے سب کے لیے, تو میں نے کہا کہ ذرا اس کی وضاحت میں چلا جائے. وہ کیا مسئلہ؟ وہ مسئلہ ختم, سوال جواب چیپٹر کلوز, جو رہ گئے سوال اب وہ رہ گئے, اگر کہ کوئی ایسا سوال مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن جو رہ گئے تو رہ گئے. اب آئیے اصل بحث, اصل بحث آخری جملے سے نکل رہی, اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اب دوسری تمہید, ہمیشہ تمہید میں درد کے شروع میں بتا دیا کرتا ہوں, چنانچہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جلوس میں تو باقاعدہ نمبر دیا کرتا تھا میں کہ آج 4 تمہید بیان کرنا ہے, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, یہ وہاں ہوتا تھا جہاں پورے درد کا ایک موضوع ساری تمہید شروع میں آتی. آج کے درد کے دو حصے, ایک سوال وہ بھی ایسے کہ جو 4 ہفتوں کے موضوع سے متعلق, ایک تمہید ان کے لیے. اب درد کا دوسرا حصہ جو آج سے مجھے مسئلے شروع کرنا اور آئندہ اتوار تک چلیں, اس کے بعد ایک ہفتے کا دعویٰ آئے گا, اس کے بعد پھر یہ درس موضوعات کے تحت شروع ہو جائے. تو اب یہ وہ حصہ شروع ہو رہا ہے درس کا جو مجھے آج بیان کرنا تھا, چنانچہ اس کی تمہید, جسے اردو شاعری میں کہتے ہیں مطلعِ ثانی, قصیدوں میں عام طور پر ہوتا ہے, قصیدے بہت کم ہیں, پہلا مطلع آیا اس کے بعد پھر جا موضوع بدلا دوسرا مطلع. وہ یہ ہے کہ ایک بچے نے یہ گزارش کی, اور یہ گزارش بچہ ہی کر سکتا ہے, کہ آپ آغا روحانی کے بھی مسئلے بتا دیا کریں جہاں جہاں اختلاف, آغا روحانی کے بارے میں بات وہی کرے گا جو آغا ہوئی کے انتقال کے بعد ممیت ہوا, انہیں کو آغا روحانی کے مسئلوں کی ضرورت پڑے گی, یا اکسا دکھتا وہ لوگ جنہوں نے تکلیف شروع کی آغا ہوئی کے بعد, آغا ہوئی کے انتقال اور امام خمینی کے انتقال پر اتنا اشتہار تکلیف کا سنا کہ پھر ان کو احساس ہو, لیکن میں نے اس بچے سے معذرت کر لی, اور ایسے اور بھی افراد ہیں, آغائی گلپائیگانی کے مقلد بھی ہیں, آغائی راکی کے مقلد بھی, حتیٰ یہ کہ ایک صاحب نے آغائی سبزواری کے مسئلے بیان کرنے کی بھی گزارش کی. میرے لیے ذرا مشکل ہے, ناممکن نہیں, اس لیے کہ ہر مسئلے میں 4-5 ہی پہلو ہوتے ہیں, اور اگر میں مسئلے میں 2 مراجع کے بتاؤں تب بھی 2-4 اور پہلو واضح کر دیتا ہوں, شاید ہی کوئی مرضی کا فتویٰ اس سے باہر رکھ, لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے درس بہت کثیر، بہت بوجھل اور سننے والوں کے لیے ناقابل فہم بن رہا. یعنی سب سنتے ہیں، آخر میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا کہ اس میں سے ہمارے مرجے کا فتویٰ کیا اور قاعدے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. تین مرجے کے فتوے کو میں نے اس درس کا ایکسس یا محور بنایا، امام خمینی، آغا خوئی اور آغا سیستان. اس میں بھی کتنی زحمت ہو رہی، خاص طور چلے نماز روزے میں کسی حد تک مسئلہ اتنا مشکل نہیں، لیکن یہ جو دقیق مسائل جو ایک مرضی کے بھی ہوں تو سمجھنا مشکل، اور کہا اسی وقت تین چار اور شکے نکالی جائیں. اس لیے میں یہ تو کر سکتا کہ عبادات کے مسئلے دو تین اور مرضی کے مسئلے اور بھی بہت ساروں کے مقابلے موجودہ ہی بندہ مراجے میں ایک آغا سیستانی اور آغا خامنائی کے علاوہ کتنے مراجے. تو درس خالی یہی نہیں ہوتا، کراچی میں اور بھی ہوتے. اور اب تو وہ وقت آ گئے، یہ میری تمہید ختم ہو رہی ہے، اس لیے اس میں میں خود یہ ختم ہو رہا ہوں وہ کیسے کہ اب تو وہ وقت آ گیا سنجیدگی کے ساتھ ان لوگوں کو غور کرنا جو تعداد میں کم ہوں گے لیکن جو اپنے آئے میں واجبات کے مسائل روک کے رکھ دیتے ہیں کہ جب یہ مولانا آئیں گے تو اس سے کچھ بھی عمل کرے. میں ہمیشہ سے میں نے اس چیز کا کہا کہ نہ کوئی فرد اسلام کے لیے اتنا اہم ہوتا اور نہ کسی کو ایسا بنائیے کہ اس کا بھی دماغ خراب ہو جائے اور آپ کے بھی مسئلے رک جائے. اتنے سارے مسئلہ بتانے والے کراچی میں موجود، تو اب اپنی ایک عادت بنائیے. دیکھیے عادت بدلیے، بعض اوقات ایک چیز کی عادت بن جاتی ہے. سگریٹ کا خاص بران ہم کو پسند آنے لگا ہے اگر کہ سب اچھے، مگر ہمیں تسکین نہیں ملتی جب تک کہ وہ خاص بران کو سلگا کے ختم نہ کر. اور اسی طریقے سے کوئی خاص چائے منہ کو لگ گئی، اگر کہ ایک سے ایک اچھی کوالٹی کی چائے اس سے بھی اچھی آ گئی، اس سے بھی اچھی. دیکھیے دنیا کی شہرت یافتہ سگریٹ ہے، ٹرپل فائیو ہے، مینٹنن ہے، چیزیں اور دوسری جن کو کیٹوں کا مزہ لگ جائے وہ کچھ نہیں کو تیار نہیں. اب یہ مزہ لگنے کی بات ہے، لت پڑ جانے کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے اچھی ہو گئی، بلکہ 555 کو ٹھکرا کے بیڑی سلگانے والے بھی آپ کو معاشرے میں ملیں گے مثلا. تو یہ تو ہوتی ہے لت اور عادت. عام زندگی میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ کسی کو فائیو اسٹار ہوٹل سے کھانا پسند نہیں آئے گا، جھوپڑی والا ہوٹل کھانا اچھا. ویسے یہ تو ہوتا بھی اچھا، یہ تو خیر میں نے مثال بھی غلط دے دی، لیکن عادت پڑ جانے کی بات ہو رہی. پورا چیز کی عادت پڑ گئی، ایک خاص پان کی دکان ہے وہاں کی عادت پڑ گئی، اب کہیں کا بھی پان آ جائے وہ باقی نہیں جو اس دکان کے اندر پائی جائے گی مطلب. تو یہ عادت اگر شریعت میں بھی آ جائے، اس نماز میں بھی میں نے دیکھا کہ خاص ایک نماز کے پیچھے 15 سال نماز پڑھی عادت پڑ گئی، پھر اپنا اٹھنا بیٹھنا سارے ایکشن لاشعور میں ان کے مطابق چلے گئے. اب کوئی دوسرا ایک نماز عارضی طور پہ آ جائے مزہ نہیں آتا نماز. یہ مزے کا لفظ کہاں سے آیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ آپ اس میں دیکھیں مجالس میں دیکھیں. اسی طریقے سے مثلا روایتی اساتذہ کہ 20 سال پہلے جنہوں نے مجلس کے شروع میں وہ نوحہ پڑھا، اب اس سے 1000 گنا بہتر نوحہ پڑھنے والے آئے لیکن انہیں کو بلایا جائے. ایک ہوتا ہے وزاداری، وہ تو سمجھ میں آتا کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ جتنا اس وقت اتنی خدمت کی اور آج ہمارے ہمیں اس کی اتنی ضرورت نہ رہی تو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آج جیسا بھی ہو چاہے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا، لیکن آج نہ ہونے آدمی کو مسائل اور درد کی حد تک بھی کچھ لوگوں کا یہ مزاج بن گیا. اس سے پہلے لوگ مذاق سمجھتے تھے لیکن اسلام ویسے ہی ایک طرف کیا ہو تو میں موت کے لیے ہر وقت تیار ہوں، ہر منٹ 15 سال کا بچہ بھی تیار رہے کہ مجھے کل موت آ سکوں. دوسری جانب ایک خاص عمر کے بعد کہا کہ اب تو تمہارے لیے تقریباً واجب مسئلہ آتا ہے نا کہ وصیت مستحب، لیکن جب موت کے آثار قریب آ جائیں واجب ہو جاتی. جس پر ایک منطقی اعتراض ہوتا ہے کہ آثار موت کیا چیز، آنے کو موت 15 سال کے نوجوان کو آتی اور نہ آنے کو 150 سال کا بڈھا بھی گھسٹتا رہتا. کئی مرتبہ تو ہم ان کی فاتحہ خوانی کی تیاری بھی کر چکے ہوتے پھر لوٹ پوٹ کے صحیح ہو جاتے. کئی مرتبہ اسپتال جاتے ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ بس فاطمہ، پھر پتا چلا کہ صحت مند ہو. تو ایک سوال منطقی ہوتا ہے نا کہ یہ مسئلہ کیا. قضا نمازیں فوراً پڑھنا واجب نہیں، موت قریب آ جائے تو قضا نمازوں کا فوراً پڑھنا واجب، قضا روزے فوراً رکھنا واجب نہیں، موت قریب آ جائے تو قضا روزے واجب فوری بن جاتے ہیں، مختلف گناہوں کا کفارہ فوراً دینا واجب نہیں ہے سوائے حج کے کفارے، ہم نے روزہ قضا کیا تو پانچ سال پہلے نہ قضا رکھی نہ اب تک اس کا کفارہ دیا، چلے کوئی حرج نہیں جب تک اس میں احانت نہ کرے، یار کیا رکھتا ہے کفارے وفارے میں سب فضول باتیں، جب تک یہ اسٹائل نہ ہو تو ماضی میں موت سے وقت ہے گنجائش ہے کہ آپ اس کو آرام آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن جب موت کے آثار قریب آ جائیں تو یہ ساری چیزیں واجب فوری ہو جاتی ہیں، اب کوئی مہلت نہیں ہے کہ قضا نماز پڑھ لیں گے آرام، تو اب منطقی اعتراض یہ کہ جملے کا مطلب کیا ہو، یہ ممبر اور تقریری انداز کے خلاف جملہ، تقریری انداز یہ ہے کہ ہر نئے موت کے لیے تیار، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ابھی تو میں جوان ہوں بہت وقت ہے موت، نہیں ہر وقت تیار ہوں، اور فقہی مسئلہ یہ بنا کہ نہیں کچھ لوگوں کے لیے موت کو دور مانا گیا ہے کچھ لوگوں کے لیے قریب مانا گیا، اور وہ عمر سے ہے اور بھی کسی چیز سے نہیں، عمر سے ہے یا کوئی ایسی موضی بیماری، تو وہ تبلیغ کا انداز یہ فقہ کا انداز دونوں انداز میں فرق ہوتا ہے، فقہ کا انداز یہ کہ عرفی اعتبار معذربی اعتبار 25 سال کا نوجوان اقلن مر سکتا ہے عرفی اعتبار سے کہا جائے گا کہ زندگی بڑی، اور 50 سال کے شخص کے بارے میں عرفی اعتبار سے بھی یہ نہیں کہا جائے گا زندگی بڑی، تو یہ جو ایک مسئلہ جس کے لیے حضرت یعقوب کی روایت پڑھ دی جاتی ہے، یہ جو فقہی انداز کہ ملک الموت سے وعدہ لیا دیکھو میرے پاس اچانک نہیں آنا پہلے سے خبر دی گیا، یہ اکثر ہوتا ہے کسی رات نے کہا ہم آپ سے ملنے آئیں گے، ہم نے کہا دیکھیں ہماری مصروفیات بہت ہیں آپ آئیں گے آپ کو رحمت ہوگی پہلے فون کر دیجیے گا یا موقع دیں گے، یعقوب نے بھی ملک الموت سے کہا دیکھو لوگوں کو شکایت تھی کہ تقریر بہت دنوں سے نہیں ہوئی تھوڑا سا تقریری انداز پھر مسائل آئندہ سے بات ذرا صحیح لائن پر آئے گی، یعقوب نے کہا دیکھو بھائی ملک الموت اچانک نہیں آ جانا پہلے سے خبر دے کے آنا اتنا دے کے آنا تاکہ میں تیاری کروں، یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، تبلیغ اور معجزہ کے انداز سے یہ باتیں غلط، ملک الموت کو کہنا چاہیے تھا کہ آئیے آپ کو میں تو بولوں جو کبھی کسی کو بتا کے نہیں آتا ہر وقت میرے لیے تیار ہو کے رہے، مگر فقہی جو مسئلہ ہے نا کہ موت کبھی ایک وقت نظر آنے لگتا جس میں نمازیں فوراً قضا واجب ہے قضا روزے فوراً واجب ہے سب پانی کی ادائیگی فوراً واجب بچی ہے سیکھنا فوراً واجب، وہ یہ ملک الموت نے کہا جانا چاہیے پھر آپ سے وعدہ خبر دے گیا پھر کوئی اطلاع وطلاع تو بھجوائی نہیں آگے چلیے چلیے جانا بھی اللہ جاتی روح قبض کرنا، حضرت یعقوب نے گھبرا دے گا، یہ سارے بیان کے مختلف انداز ورنہ انبیاء کے لیے چیزیں اتنا مسئلہ نہیں، کہا کہ اے ملک الموت وعدہ توڑ دیا، وعدہ تو تھا کہ مجھے بتا دیا ہو، کہا کہ میں بتا دیا کیسا بتایا پہلے میں نے مسلسل اپنے نمائندے آپ کے پاس بھیجے آ رہا ہوں آنے والا ہوں تیاری کر لیے پھر آئے بتا کے آیا باقاعدہ اطلاع دیتا رہا، جیسے ہم نے کسی سے کہا بتانا کہا تو ہمیں تو اس وقت جانا آپ نے کیوں نہیں بتایا تو مولانا کل وہ آدمی نہیں آیا کل ایک صاحب آئے تھے آپ کے پاس میں نے ان سے کہا تھا میرا پیغام پہنچا دیا کہ میں پھر ہوں، ہم نے کہا نہیں ہمارے پاس تو نہیں آئے، ملک الموت نے کہا یا نبی خدا میں نے وعدہ پورا کیا پہلے اپنے آدمی بھجوا ہے اس کے بعد آیا، حضرت یعقوب کا وہی جواب کا جو ہمارا ہو کون آدمی ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، وہاں کو بات چل جاتی اس وقت آپ آدمی کہاں سے لاتے، دیکھیے آپ کی طرف سے گواہی دیتا کہ وہ آیا، لیکن ملک الموت نے کہا یا نبی اللہ میں تو اپنے نمائندے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ آپ کے بالوں کا سفید ہو جانا یہ آپ کے چہرے پہ جھریوں کا پڑ جانا یہ آپ کی کمر کا جھکنے لگنا یہ آپ کے دانتوں کا ہلنے لگنا، نبی کے دانت ٹوٹتے ہیں کہ نہیں وہ ہل سکتے ہیں اس لیے میں وہیں تک بات رکھوں گا، یہ سارے میرے نمائندے یہ میرے نمائندے سارے بال سفید ہونے لگے دستک ہو گئی آپ کے دروازے پہ تیار ہو جاؤ میں آنے والا ہوں، چہرے پہ جھریاں پڑنے لگی دوسری دستک ہو گئی کہ اب بس قریب سواری نکل چکی ہے وہاں سے نکل چکی ہے راستے میں، اس کے بعد کمر جھک گئی مکھن یہ تیسری دستک کہ بھائی وہ کھلا پل کراس کر کے آ رہی ہے بس تمہارے دروازے پر، یہ ہے میرے نمائندے اور واقعان اسلام نے اس کو مانا، چنانچہ موت کا کوئی وقت مہیا نہیں ہر ایک کے لیے آ سکتی لیکن جوان کے مقابلے میں پورا گناہ کرے تو زیادہ مذمت بھی، اور 40 سال گزرنے کے بعد پھر توبہ اور وہ دعائیں اور نمازیں پڑھا دیں جو نوجوان کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی عبادت اس کے دوسرے طریقے سے صحیح حدیث ہے، اللہ کو نوجوان وہ پسند ہے جو خوف خدا سے رو کے توبہ کرتا اور بوڑھا وہ پسند ہے جو سجدے اور سجدے میں زیادہ وقت گزارتا، تو اب یہ تو چھوٹی سی تقریب کر ایسے ہی
بات چلی کہاں سے تھی؟ ایک تقریب تھی کہ یہ لت اور عادت جو پڑ گئی یہ اس کو بدلنا. اور خاص طور پر اس لیے کہ میں یہ چیز تو 20 سال سے کہہ رہا ہوں 25 سال، لیکن اب تو واقعات ان لوگوں کے لیے بھی جو کسی بھی نامعلوم وجہ سے مجھ سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے چاہے اس کے لیے 6 مہینے ہم کو ٹھہرنا پڑے. کیونکہ عام طور پہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہی کہہ کے آتے ہیں ہمارا 6 مہینے سے آپ کا انتظار تھا رکے ہوئے، اس کو بدلنا. خاص طور پر اس لیے کہ فرض کیجئے کہ میں اپنی ساری مصروفیات ختم کر کے صرف آپ کے انتظار میں بیٹھوں، تبھی عمر کا وہ مرحلہ کہ جناب یعقوب کی طرح سے ملک الموت کے خاص دروازے پہ آ چکے ہیں اور صحیح آ چکے ہیں اور ہر آنے والا دن کوئی نیا مسئلہ لے کے آتا، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ ویسے یعنی نا مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ تو دلی دل میں ہنس رہے ہوں کہ وہاں مولانا آپ اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھنے لگے کہ یہ سوال آپ نے بنایا، لیکن میں اہم کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے مسئلے اس کی وجہ سے رکے ہوئے. سوچنا سنجیدگی کے ساتھ. اور بعض اوقات مجھے یہ لگتا کہ میں گدھا ہوں، وہ گدھا جو اس روایت میں گزرا. ویسے مطلقہ گدھا وہ بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت میری مراد اس گدھے سے ہے جو اس شکایت میں گزرا. آج اتوار کا دن ہے، گدھے کا چھوٹا سا واقعہ آ رہا. پرسوں منگل کا دن ہے، سیرت رسول کی تقریر نمبر 193 کو عنوانی ہے گدھے والی قبری. اس کا تو ٹاپک میں نے بتا دیا. ابھی اس منگل کو تقریر ہوتی مسلمہ کا انڈا، اور تقریر ہو رہی ہے اسلام کا گدھا. وہ تو آپ میسج میں سن لیں گے. تو چھوٹی سی بات، اگر کہ میرا ارادہ کبھی ایسا نہیں تھا جیسے اس گدھے نے غلطی کی، لیکن ہوا وہی میرے ساتھ. جو واقعہ ہے نا کہ ایک آقا تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا اور ایک بیل. گدھے کے اپنے کاموں سے بیل کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے، سارا دن کھیتوں میں ہل جوتے. چنانچہ بیل بہت تھک گئے، طاقتور ترین جانوروں میں سے ایک مانا گیا ہے بیل، تھک گئے. اور جب رات کو دونوں ایک جگہ جمع ہوتے، جانور ایک ہی جگہ باندھے جاتے، تو بیل نے گدھے سے کہا کہ بھائی آقا تو بڑا سوال ہے، بہت کام لیتا، صبح سے شام اس چلاتی دھوپ میں تھکا مارتا، دل چاہتا ہے میرا کہ میں بھی کچھ آرام کروں. گدھے نے کہا بہت آسان، کل اپنے آپ کو بیمار بنا دو، بیماری ظاہر کر دو، چھٹی مل جائے. اور یہی ہو، آقا بیل کو اٹھانے آیا، اٹھائی وہی سارے آثار اس نے ظاہر کیے جو بیمار کے ہوتے. آقا کو کام تو کرنا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اسی گدھے کو پکڑ لیا. گدھے کی جو اپنے کام ہے وہ تو اس کو کرنا ہی کرنا، جو بیل کا بھی کام ہے وہ بھی گدھے سے لیا گیا، اور کون سا کام. شام کو جب واپس گدھا لا کے باندھا گیا، بیل نے کہا بہت شکریہ، ایسا بہترین آپ نے مشورہ دیا کہ آج میرا سارا دن آرام سے گزرا ہے اور کل بھی میں آرام کرنا چاہتا ہوں. اور گدھا دن دن میں پچھتا رہا ہے کہ میں کیا اس کو مشورہ دے کے پھنس گیا، ایک اپنا کام بھی مجھے کرنا پڑا اور ایک اس کا کام بھی کرنا پڑا. مجبوراً کہنا پڑا خبردار یہ نہ کرنا، میں نے آج اپنے آقا کو دوست سے کیسے سنا کہ میرا بیل بیمار نظر آ رہا، ایسا نہ ہو کہ مر جائے، کل اس کو خود ہی دوا کر کے اس کا گوشت کھا دوں گا. چنانچہ اگلے دن بیل ہٹا کٹا ہو گیا. تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں قوم کو بتانا وہ گدھے والا مشورہ ہے کہ جو میں دے رہا ہوں. اگر شریعت میں یہ بات نہیں چلتی نا میری، یہ نہیں ہے مسئلہ. آج کل جو ایک رواج نکلا جو درد کے شروع میں بھی بات آئی، بیچ میں بھی آئی، اب تو شاید آخر اس میں بھی آئی، کہ ہر لڑکا اور ہر لڑکی ایک رسالہ مریا اٹھائے اور پہنچ گیا ممبر کے اوپر اور قانونی کے بھی دعوے شروع ہو گئے. ایک عربی ذرا سی خوشبو دان کہ دیجے بغیر کی کتاب سمجھنا ایک مسئلہ ہوتا، غربت مسئلہ تو ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اور میرے پاس مسلسل ایسے خط بھی آ رہے اور پیغام بھی آ رہے کہ بعض ذاکرات نے غربت مسئلہ کے حوالے دینا شروع کر دیا. شیر میرا قید مدرسہ پور، مجھے بھارتی کا محاورہ کہ جی کس عقل مند نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ غربت الوسطی کا بوجھ اپنے آپ پہ اٹھا دیں؟ چوہدری کی جواب دہی قیامت میں مشکل ہے، پوچھائیے کہ ایسی کتاب جس کو سمجھنا اتنا مشکل ہے کہ اس سے حاشیہ لکھنا مرجعیت کی ایک نشانی. تفسیر کسی دفعہ کی. اب یہ جو ایک ماحول بن گیا کہ مسائل بتانے کو بھی ایک شہرت کا ذریعہ بنایا گیا ہے خدمت کرنے کی، تو اب اس ماحول جب میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں تو وہی ایسا لگا کہ گدھے والا مشورہ دیا کہ بعض لوگ جن پہ اثر ہوا کہ مولانا ٹھیک، وہ فلاں فلاں صاحب کے گھر سب نے بند کر دیا، آپ ہی ہمارے یہاں آنے لگے. پہلے ہی میرے پاس کون سے کم درس ہے مزید دیا. بعض خواتین نے اور مردوں نے دینیات کی کتابیں لکھنا شروع کی، کتاب بھی ایسے کہ آدم مجتہدین کے اوپر ریسرچ کر اب کسی عالم یا علم دوست کو نہیں دکھا دی. ہزاروں کا خرچہ بھی ہو گیا, بتایا یہ سراسر حرام غلط مسئلہ, پرنٹنگ مسٹیک سے ایک آنکھ آ سکتا, کبھی سمجھنے میں غلطی سے تو مرجے کی کتاب میں بھی ایک آنکھ غلط مسئلہ آ سکتا, جس کی میں نے گزشتہ تقریب میں مثالیں دی. یا اگر کوئی نے بھی کہا کہ ہاں میں نے مزاج پہ نئے ایڈیشن میں تبدیلی کر دی, کوئی مثال تھی, لیکن ایسا کہ ہر صفحے میں غلط مسئلہ بھرا ہوا, یہ سفر اسے جس کا نام ہے وہی کر سکتا کم از کم, اور کچھ نہ صحیح تو لکھنے کے بعد دکھائی, مگر نہیں وہی دکھائیں گے تو ہی ہے چنانچہ سب گئی کتاب. جب یہ پڑھا گیا درس میں آیا, کچھ لوگ اور اس میں سخت ہو گئے, لیکن کچھ لوگوں میں ذرا خوفے خدا تھا, احساس ہوا. نتیجہ کیا ہوا, میرے گھر میں ایک الماری پوری نہ صحیح تو آج ان دنیا کی کتابوں سے بھر گئی جو معاشرے کے ہر قسم آپس میں لکھتی, ہر بار آپ کو اس کی چیکنگ کرنا اور فوری کرنا ہے کیونکہ ہمارے مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے. آپ لوگ کبھی حیران بھی ہوتے ہیں کہ کتنی مصروفیات, آپ کو کیا پچاس پچاس ساٹھ تک کتابیں ایک ہفتے میں آ جاتی, ہر کتاب کا ایک ایک لفظ چیک کیجیے کیونکہ آپ کو یہ کتاب آپ کے نام سے پڑھائی جائے, کتاب میں کہیں نام نہیں ہو, جب کوئی گردن پکڑے گا کہ مسئلہ کہاں سے آ گیا تو نام نہیں بتایا جائے, ایک ایک لفظ چیک کیجیے. یہ بعض اوقات راتوں کی نیند خراب کرنا پڑتی ہے, پوری پوری رات جاگنا پڑتی ہے اس کام کے لیے جو اس آدمی کا ہے ہی نہیں کہ جس نے کیا, اور جب غلط کیا اور اس کو بتانے کا تو بجائے اس کے کتاب لے کے نئی جتی میں ڈال دی جاتی, نہیں وہ بھی بہت ایک مطلب اچھے ڈال دیا گیا مشورہ کبھی جیسا لگا, اچھا تو بولتے ہی نہیں, وہ اپنے راستے میں لگے رہتے تم اپنے راستے میں لگے رہتے, اپنا بھی کام کیا اور ان لوگوں کا کام بھی کیا, یعنی قوم کا ہر جاہل سے جاہل مرد اور عورت کھڑے اتنی بڑی غلطی کر, اور ہمارا کام یہ ہے کہ بیٹھ کر ایک ایک لفظ رات کی تاریکی میں چیک کریں, اپنا آرام بھی چھوڑ دیں فقط اس لیے کہ غلطی اس نے کی. اس کا طریقہ یہ نہیں, طریقہ یہ ہے کہ خدمت علماء کے حوالے کی, نہیں کام پھر بھی ہمیں کرنا ہے اس لیے کہ نام کیسے ہو, لیکن جان بچانے کے لیے اس طرح کسی کو زحمت میں بھی ڈالی جائیں ڈالا جائے گا. تو خیر یہ تو مسئلہ شریعت ہے, اس اعتبار سے میں یہ نہیں کہتا کہ گدھے اور بیل والی پوری مثال مجھ سے ساتھ پا رہے, لیکن جو میرا مسئلہ اگر حقیقت بتانے جاؤں تو دو الزام لگتے ہیں, دونوں میرے نقصان دیں, ایک یہ کہ دیکھیے یہ چاہتے ہی آئے کہ ان کے علاوہ نہ کوئی کتاب لکھتے نہ کوئی درد, یہ وہ بدگمان لوگ, اور دوسرا یہ کہ جو نیک گمان لوگ ہیں کہ بھائی پھر یہ سارا کام آپ ہی اپنے حوالے لے لیں, وہی بیل والی مصیبت آ جاتی کرے گی, اور اگر چپ چاپ بیٹھے رہا تو سلسلہ بڑھتا جا رہا, جیسے کل بھی میں رات کو درد دے رہا, ایک سوال آ گیا کہ ایک مشہور ذاکرہ نے قربت الوسطی سے یہ پڑھا, اگر وہ مشہور ذاکرہ میرے جملے سن رہے ان سے یہی گزارش ہے کہ بھائی قرآن حدیث پہ جو ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں ہو رہا ہے قربت الوسطی کی تو جان بخشی, ایک لفظ جس کی سمجھ میں نہ آ رہا وہ حوالہ قربت الوسطی کا, ایک ایسا مسئلہ جو اس درد میں آنے والا بچہ بھی جانتا کہ عروت الوسطی کے مستحبات و مکروہات آگاہ ہوئی کے مقلدوں کے لیے نہیں ہیں, کئی بار یہ بات آ چکی, اور اچھے خاصے چلتے ہوئے معاشرے کو ایک عمارت پکڑ کر ایک نیا ایشو بنا دیا گیا, لیکن یہ میں سمنن گیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو اس سے سنجیدگی سے غور کرنا, اور یہ بتا دیا جائے کہ ابھی بھی ہمارے یہاں صحیح پڑھے لکھے علماء کی ایک کثیر تعداد, یا لت لگ گئی ہے لوگوں کو, اور یا پھر یہ ہے کہ ماحول بن گیا, یہ تو مولا کا جملہ ہے کہ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی تو جو خوبیاں اس میں نہیں ہیں وہ بھی لا کے اس کو دے دیتی, دوسروں کی خوبیاں اسے توڑ دینا, اور جب پھر کبھی منہ پھیرتی اور وہ وقت ہر آدمی کی زندگی میں آتا, اور میں تو کبھی کافی عرصے کے لیے اس کے لیے تیار بیٹھا ہوں, بلکہ بعض اوقات اتنا وہ لگ جاتا ہوں کہ کاج وہ جلدی آ جائے, کہ پھر اس کی ذاتی خوبیاں بھی دنیا لے کے چلی جاتی, پھر اس سے زیادہ برا اور ملون اور مردود معاشرے میں کوئی نہیں رہتا. تو اب توازن کے ساتھ ایسی تقاری کا یہ نتیجہ بھی نہ نکلی کہ پھر ہماری پندرہ پندرہ سال کی بچیاں سلونی سلونی عروت الرسطی اور مدھاج کا نعرہ بلند کرے, اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اہم اہم مسائل بھی روک کے رکھے جائیں, سننا ہے تو کھلا کتاب میں ہی پڑھنا ہے, سننا ہے تو کھلا آدمی سے ہی سننا, وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ اس پہ غور کریں, اور اب یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ میں تقریر کو مکمل کر کے ایک آدھ مسئلہ بتا دوں. ابھی دیکھیے تھوڑا وقت ہے, یہ درد تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا بن گیا ہے, لیکن اگلے اس بار تک اس کے بعد رہے اکتوبر کے پہلے ہفتے سے پھر دس ہفتے وقت پہ آ رہا ہے, ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ آپ کے سوال جواب. اس جملے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں آپ کے سوال جواب کا وقت کاٹنے کی خاطر یہ بات کہہ رہا ہوں, یاد نہیں اکتوبر. اب آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا پچھلے مسائل کا, ذرا سی ایک دو آخری بات. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بینکنگ کا نہیں, یہ ہے بینکنگ سے بھی پہلے یہ شروع ہوا تھا. گورنمنٹ کا پیسہ جب تک آپ اپنے ہاتھ میں نہ لیں وہ آپ کا پیسہ نہیں کہلائے گا شرعت. چنانچہ یہ مسئلہ ایڈوانٹیج والا مسئلہ, آپ کے فائدے والا مسئلہ. خاص طور پر جب آخر میں ایک لفظ آ رہے کہ ہم جان بوجھ کر وہ پیسہ اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار رہے ہیں, فرماتے ہیں کوئی بات نہیں جان بوجھ کے نہ رہے, بڑی مسئلہ بات ہے, واجب نہیں ہوگا. جیسے لوکتے میں بھی آئیں یہی مسئلہ, گری پڑی چیز آپ کو نظر آ, آپ نے اس کو اٹھا لیا, 10 روپے کا نوٹ یا 100 روپے کا نوٹ اٹھا لیا, چاہے فوراً ایک بار قبضے میں لے لیا کہ آپ سے چپک گئے, 100 ایک سال تک اس کا اعلان کرانا اور جو باقی ذمہ داری اٹھا لیا قبضے میں آ گیا, اٹھا کے رد دینے سے پھر مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا. اور ایک دوسرا 10,000 کی گڈی پڑی آپ کے سامنے, شاید ہمارے بھائی کی ہو لیکن اٹھائی اس لیے نہیں رہے, اٹھا لیا اور بھائی کی نہ نکلی تو پھنس جائے, جان بوجھ کے اس کو چھوڑ کے آگے بڑھو, آپ کے کوئی ذمہ داری. بعد میں پیچھے آنے والے کسی چور ڈاکو فراڈی یا ٹیچر نے بھی اس کو نقصان پہنچا دیا, آپ ذمہ دار نہیں کیونکہ آپ نے قبضہ نہیں دیا, بینک کا پیسہ جان بوجھ کر نہیں لے رہے. حتیٰ یہ کہ جب سوال پوچھا گیا تو اس کو ذرا بدل, ضرورت پیش آ گئی ہمیں اس وقت 5,000 بینک میں 5,000 دیے, ہم نہیں لیتے کہ لے لیے پھر اگلے مہینے تنخواہ کی جمع کرائیں گے تو خوش ہو جائے, ہم نے کسی سے قرضہ لے کے کام چلا تاکہ اسے ہاتھ نہ لگانا پڑے, بالکل صحیح رہے گا, کوئی بہت واجب نہیں. اس کے حوالے سے ایک سوال وہ یہ, اتنے مسئلہ تو اپنی جگہ, جو لوگ اس کے فرق کر چکے ہیں, یہ تو تھا کہ اسلام نے آپ کو سہولت دی, لیکن جن کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا اور ان کے پاس بینک میں 1,00,000 جمع, ابھی انہوں نے قبضہ بھی نہیں لیا, ڈائریکٹ تنخواہ کی جمع ہوتی تھی, انہوں نے قبضہ نہیں لیا لیکن اطاعت پروردگار کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1 سال پورا ہوتے ہی 20,000 خمس نکال کے دیتے, 80 بچے. اب جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے 80,000 نکالے اور یہ سمجھ کے گھر میں رکھے کہ یہ مارے محمد اور المحمد لا یحمد, ایک بار خمس آ گیا دوبارہ نہیں آئے, 80,000 اپنے گھر میں 1 سال پڑے رہے, ان گھر میں کیسے پڑے رہے, مثلا کیش نہ رکھے, انہوں نے جس کو خرید جس کو نکالا بانڈ خرید کے ڈال دی, ایک بار جب نکالا تو ان کا قبضہ تو ہو گیا, اب 80,000 کے بانڈ پڑے, 1 سال کیا 2.5 سال گزر کر وہ اپنی جگہ مطمئن, یہ 80,000 تو خمس نکلے ہوئے, ان کو کیا پتا کہ اس کا مزید 16,000 خمس واجب ہو گیا. کیوں؟ آپ کا پیسہ یہ اس دن بنا جس دن 80 آپ کے ہاتھ میں آیا, اور جب اس دن آپ کا بنا اس کے 1 سال کے بعد اس کا خمس دینا, تو پتا چلا کہ جس مال پر 20,000 خمس دینا تھا اس پر 36,000 خمس چلا گیا. اب یہ ایک مسئلہ ہے جو اکثر ان لوگوں کو پیش آ رہا ہے جو دیندار, یہ دین تو کبھی خمس دے گا ہی نہیں, یہ وہ دیندار ہیں جنہوں نے اتنی احتیاط کی کہ 1 سال ہوا بینک میں خمس دے دی. یہ نقطے کی طرف توجہ دیے بغیر کہ ابھی ہمارا مال, جب ہمارا مال بنے اور ہمارے پاس 1 سال ہے تب اس کا خمس واجب ہو. یہ والا مسئلہ اس سے پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اگر کسی چیز پر 1 دفعہ خمس دے دیا گیا قیامت تک اس پہ دوبارہ خمس نہیں, بشرط یہ کہ مالک بھی یہی رہے, اگر مالک بدلتا جائے گا تو ہر مالک کا الگ حساب ہو. چنانچہ ایک دکاندار کے پاس ہم گئے اور کہا کہ ہمیں یہ 20,000 کی چیز چاہیے, اسے پتا ہے کہ ہم اپنے مال کا خمس نکالتے, چنانچہ ہم نے وہ ٹیلی ویژن خریدا جو 20,000 دیے, اس کو پتا ہے کہ یہ محمد پیسے میرے پاس آئے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ 20,000 اس کے پاس 1 سال رہے تو اس پر دوبارہ خمس واجب نہ ہو, اور وہ کہے کہ زید نے مجھے 20,000 خمس نکال کے دیے, نہیں وہ خمس اس نے نکالے جب میں 20,000 اس کے, اب یہ تمہارے ہو گئے تمہارا الگ حساب ہو. لیکن جو چیز یہاں تو سمجھ میں آ جاتی ہے, ارے ایک گاہک نے اگر خمس نکالا پھر یہ پیسہ دکاندار کے پاس گیا تو یہ دکاندار کے پاس مخمص نہیں کر رہے, وہ چیز گھر میں نہیں سمجھ میں آتی. چنانچہ بعض ایسے بیٹے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, پتا ہے کہ ہمارا باپ خمس کو مانتا ہی نہیں, یعنی اتنا بھی باقی نہیں ہے کہ غیر شیعہ بن جائے, جو عام ایک مزاج ہے بے دین لوگوں, اور تنخواہ ہمیشہ آپ جوائنٹ فیملی میں ان کے ہاتھ دینا, تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ تنخواہ آتے کچھ لوگ ہیں لیکن ہیں تو پہلے ہی اس کا خمس نکال دیتے تاکہ جو ہماری 10,000 کی تنخواہ 8,000 بنے, باپ کے پاس جب مسئلہ ہی پیدا نہ ہو کہ ان کے پاس سال بھر سے زیادہ رہا اور خمس نہ دیا تو گناہگار نہ وہ ہو نہ ہو, اس سے فائدہ ہی ہوا. اس پریکٹس سے کیا فائدہ ہوا؟ جب تنخواہ آپ کی تھی 10,000 آپ نے خمس نکالا، یہ آپ کا خمس جب آپ نے باپ کو دے دی. اگر آپ نے رکھوائی باپ کے پاس کے پیسے رکھ لیجیے ضرورت ہوگی لوں گا تو دوسری بات، لیکن جب دے دی باپ، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کہیں کہ ہر مہینے کے آخر میں اس کا اکاؤنٹ دیجیے، ان کا ہو گیا پیسہ، وہ کسی کو بھی دے دی. تو آپ کا خمس نکالنا ان کے لیے بیکار، اور وہ پیسہ ایک سال کے بعد دوبارہ نجس بن جائے. یہ 2,000 الگ دیے، وہ 8,000 اگر پڑے رہے کیونکہ مالک بدل گئے، وہ چیز جو آپ کی سمجھ سے باہر آ جاتی گھر میں نہیں آتی. لیکن اب تو مسئلہ تو آ گیا، آپ کے ہاتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ یہ جو پریکٹس ہے کہ سامنے والے پیسہ دینے سے پہلے اس کا خمس نکال لو تاکہ وہ اگر خمس نہ بھی دے تو پیسہ ہمارا حرام نہ ہونے کا، یہ غلط پریکٹس، غلط نہیں مگر اس کا وہ فائدہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے الگ 10,000 کے 2,000 خمس دی، اور پھر انہوں نے 8,000 کے 16 تو الگ دیے تھے، تو خمس میں اسلام کا اعتراض نہیں، مگر اسلام آپ کی غلط فہمی اور لاگنگی سے ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہتا، بتا دیتا ہے کہ یہ واجب نہیں کرو، اور جس مقصد سے تم یہ 2,000 ابھی دے رہے ہو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. یہی مسئلہ بینک کے پیسے کے بارے میں، جن کے پاس بینک میں باقاعدہ طور پہ اکاؤنٹ پورا ان کے پاس اسٹیٹمنٹ، اور وہ فی الحال ضرورت نہیں ہے اس لیے پیسہ نکالتے نہیں، لیکن جتنا ہر سال ہوتا ہے اس کا خمس دے دیتے. اب ہم کو نکالنا پڑا 5 سال بعد، فریڈ بک کرانا ہے، اب ہمیں ضرورت پڑی وہ 5,00,000 نکال لیں جو ہمارے حساب سے آلریڈی خمس پیڈ ہے، ہر سال ہم جتنا جمع ہوتا تھا بینک میں خمس دے دیتے، اب نکالا 5,00,000. مسئلہ عرف کیا بنا کہ تمہارا یہ پیسہ خمس دیا ہوا، جاؤ بے جھجک جہاں چاہے خرچ کرو. مسئلہ شریعت البتہ اگر کوئی کے فتوے میں کیا بنا کہ یہ پیسہ خمس شدہ نہیں، اور ابھی اس سے خمس ہے، آج سے حساب کرو ایک سال کے بعد جو اس میں سے بچے آپ خمس دینا، آپ نے 5,00,000 فلیٹ پہ جمع کرا دی، قبضہ ملے گا 3 سال بعد، 3 سال بعد رہنے جائیں گے. اطمینان کے عالم میں ہے کہ پہلا 5,00,000 کو خمس شدہ ہے، ٹھیک ہے، پہلا سال پورے ہوتے ہی اس کا الگ خمس دینا. تو ایک مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ جب تک بینک سے پیسہ نہ نکال اس پر خمس واجب نہیں، نہیں واجب تو چھوڑے آپ ادا کر دیں تو وہ خمس بھی نہیں. اچھا تو پھر اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ آئندہ میں احتیاط کریں، ابھی تک جو لوگ کر چکے ہیں، اور یہ کوئی 100, 200, 500 روپے کی بات نہیں، اس میں کروڑوں روپے انوالو، یعنی جتنے بھی قوم کیا کے ایسے اپرادھ ہیں ان کے سارے اکاؤنٹس کا جتنا ہو، اس کا کیا مسئلہ؟ ایک بار پھر اس مسئلے کو ایک اور انداز سے دکھا دوں، اور وہ جو میں دوسرے انداز سے دہرا رہا ہوں وہ ایک الگ مسئلہ بھی آ رہا ہوں. یہی نہیں کہ ایک ہی مسئلے ہی کو 3-4 طریقے سے گھمایا جا رہا، ہر مثال میں اور مسئلہ بھی میں حل کرتا جا رہا ہوں. اچھا بھائی، اسی جو مسئلہ بنا نا، اس کو ایک اور مسئلے کے حوالے سے سوچ، سوال یہ ہے کہ کیا خمس ایڈوانس میں دیا جا سکتا؟ اصل یہ سوال. اب اس کا جواب سننے سے پہلے آپ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ اصل سوال اس سے بھی پہلے تھا، سوال یہ بنا کہ بینک کے پیسے کا ہم نے خمس دے دیا قبضہ لیا بغیر کیا ہوگا، تو ہم نے کہا اس کا وہی حل ہوگا جو اس سے پہلے کا سوال پہلے یہ بنائیے کہ خمس ایڈوانس میں دے سکتے ہیں. آپ نے کہا اچھا اس کا جواب دیا، ہم نے کہا نہیں اس سے پہلے ایک اور اس کا سوال بنے، وہ کیا عبادتیں ایڈوانس میں کی جا سکتی ہیں؟ اب دیکھیے یہاں سے بات شروع کریں، کیا عبادتیں ایڈوانس میں کی جا سکتی ہیں؟ مثلا ہمیں پتا ہے کہ کل کبھی فجر کے وقت ہم اتنے مصروف ہیں کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، پڑھ ہی نہیں سکتے، یہ 100% کنفرم. اب آج ہم خالی ہے چھٹی کا دن، ہم کل کی نماز فجر ابھی پڑھ، جب ہمیں کل کے بارے میں پتا ہے کہ وقت لے گئی ابھی تو 100% یہ نہیں، کیا یہ اجازت ہے کہ ہم ابھی سے جا کے نماز پڑھ؟ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب دینے کے بجائے لوگ ہنس دیں گے، ابھی آگے یہ بات کروں گے کہ کیا سوال، یعنی اس سوال کا اسلامی مزاج کے اعتبار سے غلط ہونا اظہر من الشک. ہم نے کہا بھائی اس رمضان میں ہماری مصروفیات بہت ہوں، آج کل خالی ہے جماعت الاول، کام ہی نہیں، روز رکھ لو رمضان کے روز اعتبار. دیکھیے یہ بات فقط گناہگار کی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے اس کی بھی ہو جس کو واقعات وقت پر نماز اور روزہ معاف ہو. اس رمضان میں ایک آدمی کو پورے مہینے سفر میں رہنا، ضروری سفر، اور کسی جگہ بھی درسیں نہیں ٹکے، روزے نہیں رکھے گا، شریعت کیا کہتے، بھلے
تمہیں پہلے سے پتا. آج کل تو ہمارے یہاں یورپ اور امریکہ میں تو ہمیشہ ٹریولنگ کا پروگرام ویل ان ایڈوانس بنایا جاتا. 6 مہینے پہلے ان کو پتا ہوتا ہے جس دن ہمیں کہاں جانا. دادا تمہیں پتا بھی ہے کہ نہیں ہو تب بھی تم رمضان کے روزے چھوڑ دینا, بعد میں پگا کر لیں. ہم نے کہا جو پگا کر لیں تو پھر ابھی 1 مہینے پہلے ایڈوانس میں اجازت مل جائے. جسمانی عبادت ایڈوانس میں نہیں ہو سکتی. اب ایک مثال میں نے دی کہ کل ہم کو پتا ہے کہ نماز پگا کرے گا, تو آپ کہیں کہ اس لیے اجازت نہیں ہے کہ تم گناہ کرنے والے. نہیں, ہو سکتا ہے کل نماز کا پگا ہونا گناہ نہ ہو, ایسی ہماری مجبوری ہو کہ کل ہمیں نماز پگا کرنا ہی کرنا. ایک ایسا سرجن کہ جسے کل ایسے وقت میں بائی پاس کا ایک ایسا آپریشن کرنا کہ اگر وہ اس وقت پہ نہ کرے تو مریض مر جائے. ایک مثال میں بنا رہا ہوں کہ پہلے سے پتا ہے ٹائم ایسا اس کا رکھا گیا ہو تو آپریشن کر کے مریض مر جائے, یعنی اگر اس ٹائم پہ نہیں کیا تو نماز پڑھا کرنا. زیادہ سے زیادہ آپریشن کے درمیان اشاروں سے پڑھ لو, جس کا آخری اشارہ یہ کہ ہاتھ پیر ہلانے کی بھی مہلت نہیں. مجھے نہیں پتا بائی پاس کا آپریشن کیسے ہوتا ہے, لیکن جس کے ہاتھ میں پینسل ہاتھ واتھ ہلائے رکو کے لیے تو پتا چلے کہ دل کے بدلے کرتا کٹ گیا, گردے کے بدلے اس کے نیچے کچھ کٹ گیا. تو اگر فرض کیجیے یہ کیفیت ہو تو دل میں پڑھ لو نماز. لیکن ایسی حالت ہے کہ پوری نماز پڑھنے کی کا موقع نہیں اور واجب ہے ہمارے لیے نماز چھوڑنا. کل کوئی ایسا کیس ہے کہ ہمیں کل صبح ایسا ہوائی جہاز اڑا کے لے جانا جو ہمارے لیے اڑانا واجب, اڑا کے لے جانا واجب ہوتا کسی. اب میں مثالیں بنا رہا ہوں تاکہ یہ خیال نہ کہ بھائی فجر کی نماز کے لیے کہ کل مجھے قضا کرنا ہے آج پڑھنے, تو یہ تو گناہگار ہو گئے, اس کو اجازت کیوں گے. ہو سکتا ہے کہ گناہگار نہ ہو, دشمنان اسلام کے خلاف جنگ ہو رہی اور کل ان کے کسی اہم ترین فوجی اڈے پر اٹیک کا وہ ٹائم رکھا گیا جو فجر کی نماز کا ٹائم. ٹائم جو رکھے جاتے بہت سارے فیکٹر سامنے ہوتے ہیں. بہرحال مجھے اپنی غلطی معلوم ہے, بعض لوگوں نے مجھے متنبہ بھی کیا کہ مولانا جو آپ دوسروں سے کہتے ہیں کیا مشہور ذاکرہ اپنے کام سے کام رکھ اور وطن اس میں جانے کی تجھے کیا ضرورت, تو پہلے اپنے آپ پہ تو اطلاع کی. آپ مسئلہ بتائیے, کبھی آپ ماہر معیشت بن جاتے ہیں, کبھی آپ سرجن بن جاتے ہیں, کبھی آپ فوجی ماہر بن جاتے ہیں, الٹی سیدھی مثالیں آپ اپنے کام سے کام رکھیے. تو یقیناً کبھی کبھار میں اتنی ساری مثالیں دیتا ہوں کہ پتا بھی نہیں چلتا کہ فیکٹر درس ہو رہا ہے کہ فوجی عمر کا کوئی سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ کوئی آپریشن کی بات ہے. اب بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. اب ٹائم ایسا بن کہ وہی وقت ہے بمبارڈمنٹ دشمن اسلام پر, چنانچہ اس کو اپنی نماز چھوڑنا اگرچہ اشاروں میں پڑھو. پھر یقینی بات ہے سوائے نماز شب جہاں یہ اجازت ہے کہ اگر پتا ہے کہ وقت پہ نہیں پڑھ سکتے تو ایڈوانس پڑھ سکتے, اس میں بھی کہا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ قضا کر کے پڑھو. نماز شب میں ہم نے سوال پوچھا مجھ سے کہ اصل وقت پہ ہم نہیں پڑھ سکتے, اب قضا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ایڈوانس بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں اجازت ہیں, ان میں سے کیا بہتر؟ بہتر قضا کر کے ہی پڑھنا, کیونکہ اصلی اصول اسلام کا یہ. اب آئیے اس کے اندر یہ دو مثالیں آپ کو ڈھونڈنی لگی, کیونکہ کوئی نہیں پوچھتا کہ نماز ہم کل کے بدلے آج پڑھ لیں, کوئی نہیں پوچھتا. روزے میں آج تک کسی نے نہیں پوچھا. لیکن اب میں اس کی ایک اچھی مثال بناؤں, جینئر مثال, جو لوگ پوچھتے کیا کرتے بھی ایڈوانس. حج واجب ہوتا ہے استطاعت پر, استطاعت آنے والی ہے 3 سال بعد. ہم نے اتنا جوش و جذبہ حج کا ہے کہ ہم نے کہا استطاعت نہیں, ہم کسی طرح کر لیں اور یہ جو حج کر رہے ہیں ہمارا واجب ہو جائے تاکہ بعد میں نہ جانا پڑے. دیکھیے یہ مثال آپ کو معاشرے میں نظر آئے. ایسا نہیں ہے کہ مسئلے کی ساری مثالیں اٹھ پکا. حج میں نہ صرف یہ کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ پوچھے بغیر اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. واضح مثال, شوہر پر استطاعت کی وجہ اس پہ اسلام حج, بیوی پر حج واجب ہوگا جب وہ بوڑھی ہوگی اور زیور پہننا چھوڑے گی تو زیور کی وجہ, لیکن شوہر اس سال جا رہا ہے تو بیوی کی تمنا بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہی چلے گا. ایک تو شوہر کے ساتھ حج کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا اور پھر یہ کہ جوانی کے حج کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا. اب چلی جاتی ہے جبکہ واجب بھی نہیں, یہ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا نام ہے ایڈوانس ہے. اچھا نہیں سمجھے, اس کا نام ہے کل کی فجر کی نماز آج پڑھ لے, اس کا نام ہے رمضان کے روزے رمضان سے پہلے رہتے ہیں, اور اس کا ایک اور نام بتاؤں, اس کا نام ہے جمعے کی نماز کو پھر پڑھا دینا. ٹھیک ہے, لیکن یہ لوگ کرتے ہیں, کرتے کیا ہے اس کو صحیح سمجھتے. یہ تصور یہ ہے کہ حج ایک دفعہ واجب ہے, ایک دفعہ اللہ کو چاہیے. وہاں یہ تصور نہیں ہے کہ حج میں بھی وقت ہے, جس سے نام ہو تو جانا, استطاعت کے بغیر جاؤ حج تو ہو جائے مگر وہ واجب حج نہیں کہلائے. جیسے اگر آپ آج روزے رکھنا چاہیں تو روزہ تو آج ہو جائے گا, یہ رمضان کا نہیں کہلائے. ابھی آپ 2 رکعت ایک نماز پڑھنا چاہیں نماز تو ہو جائے گی, کل فجر کی نماز نہیں کہلائے.
تو حج میں بھی اس مثال سے میں بات کو سمجھاتا ہوں کہ جس طرح آپ فجر کی نماز وقت سے پہلے اور رمضان کے روزے رجب میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح واجب حج وقت سے پہلے نہیں کر سکتے لیکن حج کر سکتے، جیسے رمضان کے بدلے رجب میں روزے رکھے کوئی اور. تو اب وہاں بھی یہی جواب کہ جی یا تو یہ عورت ابھی اپنے آپ پر حج واجب کروائے، اس کے قریب ہیں، جیسے کبھی سائنس ترقی کر جائے اور چاند کو آپ جلدی جلدی گھما دیں رمضان جلدی کر، ابھی تیسرے دن کے بعد آپ حساب کرتے ہیں تو جا کر کہیں نواں مہینہ رمضان بنتا 270 دن کے بعد، آپ 10-10 دن میں چاند گھما دیں تو 90 دن کے بعد رمضان آ جائے گا. وہ طریقہ آپ کر سکتے ہیں. رمضان پہلے لے آئیے پھر روزے رکھ لیجیے، لیکن رمضان اپنے وقت پر آئے اور روزے آج یہ نہیں ہو سکتا. اچھا ابھی ایک پانچ ہی بات آ گئی فلکیات کی بات، مجھے اپنے فق پہ رہنا وہ بھی بہل سے کھا لیتے. تو دیکھیے سوال کیا بنا، سوال یہ بنا کہ کیا عبادتیں ایڈوانس ہو سکتی ہیں؟ ایڈوانس کا مطلب وقت سے پہلے. یہ واجب عبادتوں کی بات ہے. جواب، عبادتوں کی دو قسم ہیں، ایک جسمانی عبادت ایک مالی عبادت. جسمانی عبادت تو کسی صورت میں وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی. اب آئیے اس جواب نے یہ بتا دیا کہ شاید مالی عبادت میں گنجائش ہے. عبادتیں دو قسم کی ہیں، جسمانی اور مالی. جسمانی عبادت تو وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی. ذہن میں کیا آیا کہ شاید مالی میں کوئی گنجائش ہے. اب وہ دیکھیں مالی عبادت جیسے نماز، جیسے خمس ہے، جیسے زکات، واجب عبادتوں کی بات. اس میں یہ سوال کہ کیا یہ ایڈوانس میں ہو سکتی، جواب یہ کہ ویسے تو مالی عبادت بھی ایڈوانس میں نہیں ہو سکتی، مگر اس میں پھر بھی ایک طریقہ ہے. یہ جواب، اب ذرا جواب کی وضاحت، تو یہی آج کا آخری مسئلہ ہے. ویسے تو 12:30 بجنے میں 2 منٹ لگتے ہیں، مگر کیونکہ 10:05 دیر سے شروع ہوا تو 7 منٹ پہلے 1.5 گھنٹہ ہو رہے ہیں. اب آئیے اس کا جواب دیں. ڈالر کا مسئلہ رہ گیا وہ انشاءاللہ آئندہ اس بات، اور وہ یہ آپ اس کا جواب یہ کہ لفظ ایڈوانس کے ہی دو معنی، ایڈوانس کے ہی دو معنی. کیا جب آپ پوچھیں ایڈوانس سمجھ کر کیا مراد ہے آپ اس کے، کیا دو معنی؟ ایک معنی تو یہ وہ چیز ہی نہیں آئی جس کا خمس دے رہے، ایک یہ کہ چیز آ گئی 12 مہینے نہیں گزرے، دونوں کو اس طرح سے ایڈوانس کہا جائے. ایک کپڑا آپ کے پاس 15 دن بعد پہنچنے والا ہے، لندن سے آپ کے دوست نے لکھا کہ جو تم نے سوٹ کا کپڑا منگوایا تھا وہ میں نے خرید کے تمہارے نام پہ رکھ لیا ہے، پہلا پیسنجر آئے گا بھجواؤں گا، وہ 15 دن بعد آ رہا. ہدیہ اور تحفہ جب تک قبضے میں نہ لے وہ آپ کا نہیں بنتا، 15 دن کے بعد وہ لائے گا اور آپ کو دے گا تو یہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا. 15 دن کے بعد وہ ہوگی مثلاً 27 ستمبر کی تاریخ، 27 خود واجب ہوگا اگلے سال 27 ستمبر، ایڈوانس ہوگا. اب اس کے دو مطلب، یا تو ایڈوانس سے مطلب یہ ہے کہ کپڑا آپ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے آج کل پرسوں اگلے 15 دن میں آپ نے اس کو حکومت نکال دی، کپڑا بھی نہیں پہنچا آپ کے ہاتھ حکومت نکال دی. ایک لیے ایڈوانس کا مطلب ایک یہ کہ نہیں 27 ستمبر کا آپ نے انتظار کیا پھر وہ کپڑا آ گیا، حکومت اس کا واجب ہے اگلے سال 27 ستمبر کو، لیکن آپ نے کہا آتے ہی کا اس کو حکومت نکال دی، پتا نہیں پہننے کا موقع ملے کہ نہ ملے. جیسے لوگ تنخواہ ملتے ہی حکومت نکال دی، دونوں کو ایڈوانس کرے. اس کو اس انداز سے لیجئے کہ بجلی کا بل ٹھیک ٹھاک مثال لیجئے، کراچی کی مثالوں، کراچی کے ماحول کی مثالیں نہ بنائیے، ورنہ یہاں تو آوے تو آوا بگڑا ہوا. وہ یہ ہے کہ یہ پنکھا بھی استعمال ہو رہا ہے، ابھی آپ نے استعمال کیا اس کا بل آپ کے پاس نہیں آیا، آپ ابھی جاتے ہی بینک میں پیسے جمع کرا دیں کہ آج میں نے 10 روپے کا پنکھا لیا پیسے لے. ایک یہ ہوا ایڈوانس، نہیں یہ بھی غلط، یہ بھی ایڈوانس. پنکھا چلے 10 بجے صبح انتظامیہ آئی کہا 11 سے 12 پنکھا چلے، اور مولانا اگر لمبا سائز گئے ممبر پہ تو 12:30 تک چلے. 10 بجے کہا بینک والے سے کہ پیسے لے لو، ہمیں پتا ہے کہ یہ بجلی چلنے والی. اور ایک یہ ہے کہ بل آپ کو ملا، اس میں لکھا تھا آخری تاریخ ہے 27 ستمبر، آپ 27 ستمبر تک جا کے دے سکتے، آپ نے اسی دن دے دیا جس دن بل آپ کے ہاتھ میں آئے. تو ایڈوانس کے بھی دو بات، پہلے والا ایڈوانس سمجھ جائز نہیں، جائز تو میں نے غلط تک صحیح نہیں، دوسرے والے ایڈوانس خمس کی اجازت. یعنی ابھی آپ نے کسی پارٹی کا کام کیا ہے، ابھی اگریمنٹ بھی نہیں ہوا، مگر یقینی بات ہے آپ کے سگے بھائی کی کمپنی اگریمنٹ ہوگا اور آپ کو 50,000 کا پروفٹ ملے،
ابھی کام بھی نہیں کیا آپ نے پچاس کا خمس دس نکال کے چالیس پار کر یہ والا اعتبار خود صحیح رہے یہ دس ہزار خمس نہیں بنے البتہ صدقہ خیرات چیریٹی تبرعات کچھ کوئی بھی نہیں بنے اور ایک یہ کہ آپ نے کام شروع کر دیا ابھی کام مکمل نہیں ہوا ابھی آپ کا پیمنٹ نہیں ہوا ابھی سال نہیں ہوا اور آپ نے کام شروع کرتے ہی حکومت دے یعنی ایڈوانس تنخواہ ملتے ہی حکومت دے یہ والا ایڈوانس چاہیے اگر یہ واجب کب تھا اس کے بھی بارہ مہینے بعد اچھا اب ایڈوانس حکومت جائز ہے اگر چیز آنے کے بعد سے سال ہونے سے پہلے اور وہ ایڈوانس ابھی چیز ہی آپ کی نہیں اب آئیے دیکھیں بینکنگ کا مسئلہ کیا گورنمنٹ کے بینک میں آپ کا پیسہ ابھی آپ نے نکالا نہیں اور اس کا حکومت دے یہ پہلا والا ایڈوانس ہے جو صحیح نہیں کیا فنڈ ایڈوانس کی ابھی چیز ہی آپ کی نہیں ہوئی ہر ایک وعدہ آپ سے کیا گیا ہے کہ جب آپ چیک لے کے آئیں گے تو آپ کو پیسے دے دیے جائیں آپ کے دوست نے لندن سے وعدہ کیا ہے کہ پہلا پیسنجر آئے گا آپ کو کپڑا بھجوا دیا جائے آپ کے سجے بھائی کی کمپنی نے وعدہ کیا ہے کہ اگلے مہینے جو ہم پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں وہ ملے گا لیکن نہ کام شروع کیا نہ پروفٹ ہوا بینک کا بھی یہی مطلب پیسہ آپ کے نام پہ آیا یعنی وعدہ آپ سے ہے کہ جب آپ مانگیں گے آپ کو مل جائے شرن بھی آپ کا نہیں تو یہ وہ ایڈوانس فارمس ہے جو صحیح نہیں یہ ویسے ہی ایڈوانس فارمس ہے جیسے آپ فجر کی نماز آج پڑھ لیں جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ لیں اور روزے رجب میں وہ ایڈوانس صحیح ہوتا کہ پیسہ آپ نے بینک سے نکالا اس کے بارہ مہینے بعد خبر دینا آپ نے کہا دل نہیں مانتا یہ پانچ سال سے ہمارے نام پر ہم بارہ مہینے کیوں ٹھہرے آج ہی دیں جتنی چھوٹی رقم ہوگی اس کا انسان ہاتم کا ہی بنے گا سو روپئے گیا تو دے دو بیس لاکھ ہوتے تو دیکھتے کہ اسی آرام سے اتنے آسانی سے چار لاکھ دے دے لیکن سیدھی بات ہے جتنا چھوٹا معاملہ ہوگا اس کا انسان میں ہاتم کا جذبہ پیدا ہو دے سو دوستوں کا کون پھیلے گا لیکن آج تک ہم نے کسی وکیل یا مشتہر کے پاس ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا یار پانچ لاکھ ادھر ادھر کوئی بات نہیں لے جائیے آپ ہی پانچ لاکھ وہاں جو گئے وہ بھی نکالنے کی فکر ہوتی ہے کوئی اجازت کوئی طریقہ بلا رشتے دار بلا مسجد محل جن بن رہی ہے اس کے نام سے دے دیجیے کہیں گے مسئلہ تو پورا ہو تو ہم مسئلہ کے بس لیکن یہاں پر پھر دو سوال پیدا ہو وہ کیا دو سوال پہلا یہ کہ اگر لوگ یہ غلطی کر چکے ہیں تو کیا دوبارہ خود جواب یہ ہے کہ اصول تو یہ ہے کہ دوبارہ لیکن حاکم شرع یا اس کے وکیل سے رجوع کر لے تو جو خمس آپ نے وقت سے پہلے دے دی وہ اس کی اجازت دے دے لینا پڑے گی اجازت لیکن یہ مجھ سے گارنٹی لے جائیے کہ ہر آدمی کو یہ اجازت دے جائے کیونکہ وہ بھارت دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا کیا کوئی فراڈ کوئی چیٹنگ کوئی دھوکہ نہیں ہوا اتنے دے دیں گے اجازت البتہ مسئلہ اجازت کا اور دوسرا سوال کیا کہ مالی عبادات سائن سے پہلے یعنی ان ایڈوانس اس وقت تو جائز ہے کہ چیز آپ کے پاس آ گئی مگر ابھی بارہ مہینے پورے نہیں لیکن اگر ابھی چیز ہی نہیں آئی تو جائز نہیں البتہ اس میں ایک طریقہ وہ طریقہ میں بار بار بتا چکا ہوں اس لیے دوہراتا نہیں ہوں اشارہ کرتا ہوں وہ کیا طریقہ جو آپ کو فطرے میں علماء بتاتے ہیں رمضان آئے گا مسئلہ شروع ہو جائے گا نا کہ فطرہ چاند رات کو واجب ہے اس سے پہلے نہیں دے سکتے لیکن اگر مستحق اس سے پہلے آ گیا اور آپ اس کو دینا بھی چاہتے ہیں تو ایک طریقہ بتایا جاتا درجے اگر کوئی بھی اعتبار سے تو وہ طریقے کی ضرورت نہیں اگر کوئی فطرے میں ایڈوانس کے پائے لیکن ایکانت کی بات یا صدقے میں کہا جاتا ہے کہ جب مصیبت آئے جب صدقہ نکالو تو قبضہ دینا ضروری پہلے سے نکال کے نہیں رکھ سکتے لیکن اس کا بھی ایک طریقہ بتایا وہی طریقہ خمس میں چلے وہ کیا کہ اگر ٹائم سے پہلے کوئی مالی عبادت کرنا ہو وہ کیوں وہ یہ کہ مستحق آ گیا ابھی پیسہ آپ کے پاس نہیں آئے حکومت تو نکلے گا جب وہ چیز آئے فطرہ تو واجب ہوگا جب رمضان شروع ہوگا یا صدقہ ہم کو دینا ہے کل سفر پہ ہمارے بھائی جا رہے غریب آ جا گئے ان تمام صورتوں میں کیا کہا گیا کہ اگر ایڈوانس میں دینا تو قرضے کے نام پر اسے دے دو اور جب پھر اس چیز کا ٹائم آئے اس سے پوچھے بغیر خود ہی اس کو قرضے میں ایڈجسٹ کرو آپ نے غریب کو اس کی مجبوری سن کے قرضہ دیا اور کل آپ کو صدقہ نکالنا آنے والے دن گاڑی خرید رہے ہیں آپ کو اس سے دو ہزار صدقہ دے ابھی قرضہ دو اور پھر جب گاڑی خریدو تو نیت کرو کہ میں نے دو ہزار صدقہ نکالا اور وہ کھلا آدمی سے قرضہ چڑھا اس کے قرضے کی ادائیگی میں صدقہ دیا اسی طرح ابھی سے دے دو غریب کو قرضہ چاند رات آئی رمضان آپ نے کہا میں نے فطرہ نکالا پانچ سو روپئے اور فطرہ کہاں کہاں دے سکتے کسی غریب کی ضرورت ایک کھلا غریب ہے بیچارے کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے پانچ سو اس بیچارے پر قرضہ آپ کا چڑھا ہوا لیکن بہرحال خود بھی چاہ رہا ہے نا پردہ چڑھا ہے پاس, تو یہ فطرہ میں اس غریب کے قرضے میں جاتے دے رہا ہوں. چلیے ابھی آپ کے پاس وہ چیز ہی نہیں آئی جس کا خمس. غریب آ گیا کہ اسپتال میں مریض ہے, آپریشن ہے, 50,000 چاہیے. 50,000 بڑی رقم ہے, 100-200 تو آدمی ویسے ہی دے. آپ نے قرضہ دیا, پھر جب سال کے آخر میں آپ کا خمس بنا 1,00,000 تو آپ نے کہا اس میں 50,000 روپئے میں فائدہ تھا, اور ایک بیچارہ سید ہے جس نے آپریشن کے لیے 50,000 قرض لیے, میں اس سے جا کے اس کا قرضہ دے رہا ہوں. تو مالی عبادت ان ایڈوانس جو غلط صورت وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے قرضے کے خلاف, اور پھر بعد میں بھی آپ کو خود ہی سارا ایڈجسٹمنٹ کرنا. لیکن جسمانی عبادت قرضے کی نیت سے بھی صحیح نہیں ہوگا. کیا آپ کہیں کہ میں صحیح کے فجر نہیں پڑھ رہا ہوں, 2-4 فجر پڑھ کے ڈھیر لگا رہا ہوں, پھر کل صبح کہیں وہ جو فجر میں نے پڑھ لی تھی نا, تو ایک فجر میری گردن پر تھی نا, تو یہ اس کے بدلے ایڈجسٹ ہو, وہ نہیں چلے گا. جسمانی عبادات میں یہ طریقہ نہ وہ چلے گا نہ یوں چلے گا. مالی عبادات عبادت کی نیت سے کہ خمس دے رہا ہوں, صدقہ دے رہا ہوں, اتنا دے رہا ہوں, ایڈوانس نہیں چلے. قرضے کی نیت سے دے دیجئے اور بعد میں ایڈجسٹ کریں. لیکن ایڈجسٹ کرنے کا مطلب یہ کہ جسے آپ نے قرضہ دیا اگر وہ کوئی غیرت مند فقیر اور بعد میں قرضہ واپس دینے آیا, آپ نہیں دے سکتے. اب تم سے کوئی قرضہ ہی نہیں, ایک صاحب تمہارے بدلے قرضہ دے کے چلے, ختم لے ہی نہیں سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا. مجھے توقع ہے کہ پورا 1.5 گھنٹہ ہی ایک چلا ہوگا, لوگوں کے کیسے جواب نہ دے رہے ہوں گے. دیکھیں ایک گزارش آخری سن لی, وہ یہ ہے کہ میری کوشش یہ کہ جتنے متفرق مسئلے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں, یہاں سیڑھیوں پر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے راستے میں جام رکھ, بجائے اس کے الگ سے سوال انہی کو لے. ابھی یہ دو تقریریں مکمل کر لوں, اعلان آخر میں یہ اچھا لگے گا کہ اگلا اتوار 30 ستمبر ہمارا درس نمبر 623, اس کے بعد والا اتوار 27 میں پاکستان سے باہر ہوں, اور ہر سال 3 جماعت استانی کی شہزادی کی شہادت والی تاریخ میں پاکستان سے باہر ہوں. تو آخری 10 ستمبر کے مہینے کا آپ تشریف لگائیں, اکتوبر کی 4 تاریخ سے انشاءاللہ